والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في اخر سورة الانبياء اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر ان الارض يرثها عبادي الصالحون ان في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما ارسلناك الا رحمه للعالمين قل انما يوحى الي انما الهكم اله واحد فهل انتم مسلمون فان تولوا فقل اعذنتكم على سواء وان ادري اقريب ام بعيد ما توعدون انه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ قَالَ رَبِّ احْكُم بِالْحَقِّ وَرَبُّنَا الرَّحْمَنُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم اجعل هذه البلاد بلاد باكستان آمنة ووفقنا ان نقيم نظام الخلافة فيها آمین یا رب العالمین. آج کے نوائے وقت میں ایک تو میرا بیان شائع ہوا ہے، باقی اخبارات کو بھی یہ بیان ہم نے دیا تھا، لیکن یہ کہ بہت کم اخبارات نے اسے شائع کیا. نوائے وقت میں البتہ وہ تقریباً پورا آیا ہے، صرف اس کے آخری چند جملے رہ گئے ہیں اور میری آج کی گفتگو میں انشاءاللہ اس کی وضاحت ہو جائے گی. دوسرے آج کے نوائے وقت میں جو ہفتے وار سلسلہ مضامین چل رہا ہے، اس کے ضمن میں بھی جو آج قسط آئی ہے اس کا ایک تعلق بنتا ہے ہماری آج کی گفتگو سے بھی. میں نے جو بیان دیا ہے پاکستان میں جو اس وقت ایک نئی صورتحال پیدا ہوئی ہے، اس کے حوالے سے چند باتیں عرض کرنی ہیں. سب سے پہلے یہ کہ ملکی، ملی اور قومی معاملات میں چند باتیں ایسی ہیں کہ جو ہمارے مستقل موقف کی حیثیت رکھتی ہیں، ان کو میں چاہتا ہوں کہ دوبارہ گنوا دوں. پہلی بات جس کا ہمیں یقین حاصل ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کا استحکام ہی نہیں، اس کا بقا بھی اسلام کے ساتھ وابستہ ہے. استحکام تو بہت دور کی بات ہے، اس کا باقی رہنا، دنیا کے نقشے پر برقرار رہنا، اور یہ ہمارے نزدیک آل اور نن لا ہے، جو فزیولوجی میں ایک آل اور نن لا ہے کہ کوئی معاملے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو ہوں گے تو پورے ہوں گے، نہیں ہوں گے تو بالکل نہیں ہوں گے، درمیان کی بات نہیں ہو سکتی، 50%، 30% والی بات نہیں، وہ تو ہوگا تو پورا ہوگا آل، یا نہیں ہوگا تو بالکل نہیں ہوگا اور نن، یہ ایک قانون ہے. تو پاکستان کا معاملہ یہ ہے کہ اگر تو یہاں اسلام آتا ہے، اور اسلام سے مراد وہ صرف عبادات کا نظام نہیں ہے، وہ تو انگریز کے دور میں بھی تھا، وہ آج بھی ہے، برطانیہ میں بھی ہے، امریکہ میں بھی ہے، ہر جگہ آپ جائیے، بھارت میں بھی ہے. مراد ہے اسلام کا نظام عدل اجتماعی، وہ نظام خلافت، وہی سیاسی، معاشی، سماجی ڈھانچہ، پورا اجتماعی زندگی کا، کہ جس کا ایک نمونہ جو ہے تاریخ میں خلافت راشدہ کے دوران سامنے آیا. اگر وہ یہاں آتا ہے تو یہ ملک نہ صرف باقی رہے گا، نہ صرف مستحکم ہوگا، بلکہ یہ عالمی غلبہ اسلام کا نقطۂ آغاز بن جائے گا. اگر وہ نہیں آتا ہے تو اس میں جو دراڑیں پڑی ہیں وہ اور زیادہ گہری ہوگی. ایک تو دو لخت یہ ہو چکا سن 71 میں, مزید دراڑیں جو ہیں وہ نمایاں ہیں, نظر آ رہی ہیں, اور گہری ہوگی. اور بالآخر بلکنائزیشن یا اس کے حصے بکھرے ہو کر, جیسے آج سوویت یونین کے نام سے اب دنیا میں کوئی ملک نہیں رہا, اسی طریقے سے پاکستان کا نام بھی نقشے سے بالکل مٹ جائے. یہ پہلی بات ہے جس پر ہمیں حق الیقین حاصل ہے. دوسری بات جس پر ہمیں یقین حاصل ہے وہ یہ ہے کہ اسلام یہاں اگر آئے گا تو انقلاب کے ذریعے آئے گا, انتخابی ذریعے سے نہیں آ سکتا, محض تبلیغ سے نہیں آ سکتا. ہماری جو اکثر و بیشتر دینی قوتیں ہیں وہ ان دو میں سے کسی ایک کام میں لگی ہوئی, یا تبلیغی جماعت ہے, محض تبلیغ, محض نصیحت, محض فضائل کی تعلیم اور تلقین, اتباع سنت, عبادات پر زور. اپنی جگہ یہ سب چیزیں محمود ہیں, پسندیدہ ہیں, عمدہ ہیں, ہونی چاہیے, لیکن ایک جز ہونے کے اعتبار سے اگر ہم کل کے اعتبار سے حکم لگائیں گے تو وہ بالکل نہ ہونے کے برابر ہو جائیں گے. اس اعتبار سے نہ اس ذریعے سے آ سکتا ہے. اور یہ بات اب چونکہ اس زمانے میں ایک اور رنگ میں بھی کہی جا رہی ہے, تذکیر کے عنوان سے, بس تذکیر کرتے رہو اور نصیحت کرتے رہو اور تعلیم دیتے رہو, اس کو بھی ایک فلسفے کی حیثیت سے لایا جا رہا ہے. اس پر تو مجھے انشاءاللہ اگلی جو قسط آ رہی ہے اس میں کچھ گفتگو کرنی ہے. لیکن یہ کہ بہرحال یہ بات واضح ہے کہ اس طریقے سے اسلام نہیں آ سکتا. کچھ لوگوں میں نیکی پیدا ہو جائے گی, انفرادی سطح پر عبادات ادا کرنے والے, اتباع سنت کا عملی مظہر جو ہے وہ کچھ تعداد میں زیادہ ہو جائیں گے معاشرے میں, نظام نہیں بدلے. اسی طریقے سے انتخابات کے ذریعے سے نہیں. انتخابات کے ذریعے سے تو کسی نظام کو چلایا جاتا ہے, اس نظام میں کچھ بہتری ہو سکتی ہے, بہتر ہاتھ آ جائیں, بہتر دیانتدار لوگ آ جائیں, تو اس نظام میں بنیادی طور پر کچھ بہتری پیدا ہو سکتی ہے, لیکن نظام میں بنیادی تبدیلی انتخابات کے ذریعے ناممکن. یہ جب بھی آئے گا انقلاب کے راستے سے آئے گا. چنانچہ ہم جو بھی ہماری اپنی بساط ہے, استعداد ہے, جو بھی صلاحیتیں ہیں, جو بھی ہماری محدود طاقت ہے, ہم اس کو ہم تن ہم وقت اسی کام کے لیے لگائے ہوئے ہیں. بلکہ چونکہ آج کے ایک اخبار میں ذکر موجود ہے, حنیف رامی صاحب میرے پاس آئے تھے کل کہ اس میں اب ہمارے ساتھ تعاون کیجئے, تو مجھے یاد آیا کہ کس طرح تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے. تقریباً 25 برس قبل بھی یہی مسئلہ میری زندگی میں آ چکا ہے. اس وقت ایوب خان کا دور تھا اور ان کی حکومت کے خلاف ایجیٹیشن شروع ہوا تھا, ابھی بھٹو صاحب میدان میں آئے بھی نہیں تھے. لاہور کے کچھ دانشور, یہ ڈاکٹر مبشر صاحب اور حنیف رامے صاحب, عبداللہ ملک صاحب, کچھ اور حضرات تھے یونیورسٹی میں کام کرتے تھے شعبہ صحافت میں, ان حضرات نے گروپ بنایا تھا کہ یہ جو آمریت ہے, یہ جو گھٹن ہے فضا میں, اس کو ختم ہونا چاہیے, کوئی کام کرنا چاہیے. تو چونکہ اس سے پہلے میرا نام رہا تھا لاہور میں کالجز کے زمانے میں, جمعیت طلبہ کا میں ناظم اعلیٰ رہا تھا, تو یہ حضرات جو ہیں انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا تھا. ڈاکٹر مبشر صاحب میرے پاس چل کر دو دفعہ آئے. میں نے اس وقت بھی انہیں اپنا ایک مضمون تھما دیا تھا جو اب بھی شائع ہوتا ہے, اسلام کی نشت ثانیہ کرنے کا اصل کام, کہ میں نے تو اپنے آپ کو اس کام کے لیے وقف کیا ہوا ہے, میں اپنی صلاحیت, اپنی قوت, اپنے وقت, جو بھی میرے پاس اللہ کی امانت ہے, اس کی عطا کردہ اللہ کی امانت ہے, میں اس میں سے کوئی حصہ بھی کسی اور کام میں صرف نہیں کر سکتا. جمہوریت پسند ہے ہمیں, لیکن اسلامی جمہوریت, وہ تو اسلام آئے گا تو اسلامی جمہوریت ہوگی, اسلام نہیں آتا تو جمہوریت آئے گی تو سیکولر جمہوریت آئے گی. لہذا بحالات موجودہ جمہوریت کے لیے کوشش کرنا ایک ہے تائید, آمریت کے مقابلے میں جمہوریت یہ بات بالکل دوسری ہے, لیکن ایک ہے اپنی قوت, اپنی صلاحیت, اپنی جو بھی وسعت کار ہے یا جو بھی اپنے وسائل ہیں ان کو اس جد و جہد میں لگا دینا, کھپا دینا, جھونک دینا, یہ میرے نزدیک غلط ہے. یہی بات میں نے ان سے کل کہی ہے, اگرچہ سرخی میں جو مجھے اس میں روزنامہ پاکستان کی سرخی میں جو بات دی گئی ہے وہ کچھ مغالطہ آمیز ہے, مغالطہ انگیز ہے, لیکن یہ کہ اندر جا کر بات صاف ہو گئی. اسلامی انقلاب کے لیے کوئی جد و جہد ہو ہم حاضر ہیں, باقی یہ کہ اس میں ہم ایک اپنا اصولی موقف تو پیش کر سکتے ہیں, وہ میرے بیان میں ہے کہ جو آج نوائے وقت میں آیا ہے خاصا تفصیل کے ساتھ, باقی اخبارات میں نہیں دیا, یہاں تک کہ روزنامہ پاکستان نے بھی اس کی خبر تو لگائی لیکن یہ کہ میرا وہ بیان جو ہے وہ شائع نہیں کیا ہے. بہرحال ان کے اپنے معیارات ہیں، ہر ایک کے اپنے معیارات ہوتے ہیں، اسی سے وہ چیزوں کو ناپتا ہے. اسی حوالے سے مجھے کوئی شکوہ یا شکایت نہیں ہے. لیکن بہرحال دوسری بات جو میں نے عرض کی وہ یہ، پہلی یہ کہ پاکستان کا استحکام ہی نہیں، اس کا بقا بھی اسلام سے وابستہ ہے، اور اس میں آل اور نن لا ہے جو پورے طور پر آپریٹو ہے. اگر یہاں اسلام، اور اسلام سے مراد اسلام کا وہ نظام اجتماعی، خلافت راشدہ کا وہ نظام عدل اجتماعی، اگر وہ آتا ہے، یہ نہ صرف باقی رہے گا، نہ صرف یہ کہ پھلے پھولے گا، پروان چڑھے گا، مستحکم ہوگا، بلکہ اسلام کے عالمی غلبے کا نقطہ آغاز بنے گا. یہیں سے پھر اس پروسیس کا آغاز ہو جائے گا، اور اگر نہیں ہوتا تو اس کا نام و نشان میں مٹ جائے گا. وہ تدریجاً کن مراحل میں ہو، کیسے کیسے اس میں مسائل آئیں، مراحل آئیں، یہ میں نہیں کہہ سکتا. جیسے کہ آیات جو میں نے آج بھی پڑھی ہیں، ان میں دو مرتبہ آیا، اے نبی کہہ دیجئے ان ادری اقریب ام بعید ما توعدون، میں یہ نہیں جانتا کہ جس چیز کی تمہیں دھمکی دی جا رہی ہے یا خبر دی جا رہی ہے، جس کا وعدہ تم سے کیا جا رہا ہے، وہ قریب ہے یا دور ہے. وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَّكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور کہہ دیجئے یہ بھی مجھے معلوم نہیں، ہو سکتا ہے اللہ مزید مہلت دے دے، ایک خاص وقت معین تک کے لیے اس عذاب کو، اس آخری سزا کو ٹال دے. یہ تمہارے لیے ایک اور آزمائش ہوگی، تمہیں اور امتحان کا موقع مل جائے گا. اگر تمہارے اندر کوئی خیر ہے تو اسے بروئے کار لانے کے لیے مہلت مل جائے گی، اگر شر ہی شر ہے تو اس شر کے اور زیادہ واضح ہو کر پورے طور پر سامنے آ جانے کی صورت پیدا ہو جائے گی. وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ. دوسری بات جو میں نے عرض کی وہ یہ کہ یہاں اسلام آئے گا تو نہ صرف تعلیم اور تبلیغ اور نصیحت کے ذریعے سے آئے گا، نہ تذکیر سے آئے گا، نہ انتخابی ذریعے سے آئے گا، آئے گا تو انقلابی ذریعے سے آئے گا، اور وہ انقلابی ذریعہ منہج انقلاب نبوی پر مبنی ہوگا، تب آئے گا. وہ بات جس کو کہ مولانا ابو الکلام آزاد نے 1912 میں الہلال میں امام مالک کے قول کی حیثیت سے نقل کیا تھا، کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام دار الہجرہ، ان کا یہ قول ہے کہ لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، اس امت کے پہلے حصے کی اصلاح جس طور سے ہوئی ہے اسی طور سے آخری حصے کی اصلاح ممکن ہوگی، اور کوئی ذریعہ نہیں. بلکہ اس قول کے بارے میں اس وقت بھی میں نے شائع کیا تھا ایک قاضی محمد حمید فضلی صاحب کا ایک خط، جس سے یہ معلوم ہوا کہ اصلاً یہ قول حضرت ابوبکر صدیق کا ہے رضی اللہ تعالی عنہ، جو خطبہ انہوں نے ارشاد فرمایا تھا جب حضرت عمر کو نامزد کیا ہے اپنے جانشین کی حیثیت سے رضی اللہ تعالی عنہما، تو اس موقع پر جو خطبہ دیا، بہت عظیم خطبہ ہے وہ، اس خطبے ہی میں یہ الفاظ بھی آئے ہیں، اور گویا کہ اس اعتبار سے اسے حدیث کہا جائے گا. اس لیے کہ حدیث دو چیزوں پر مشتمل کہلاتی ہے، اثر اور خبر. خبر کیا ہے؟ حضور کا قول یا عمل یا تقریر، یہ خبر ہے. اور اثر کیا ہے؟ صحابہ میں سے کسی کا قول یا عمل یا تقریر، یہ اثر ہے. تو اخبار اور آثار دونوں کو جمع کر کے لفظ حدیث کا اطلاق ان پر کیا جاتا ہے، تو اس اعتبار سے یہ حدیث ہے. بہرحال مجھے تو اس کی اور جو زیادہ عظمت کا انکشاف مجھ پر ہوا اور اہمیت اور مجھ پر واضح ہوئی، وہ جب اس حدیث کا میں نے دوبارہ جو ہے شعوری طور پر اس پر غور بھی کیا، اسے بیان بھی کیا ہے بارہا پچھلے 1.5-2 سال کے دوران، کہ حضور نے 5 ادوار گنوائے. پہلا دور دور نبوت، دوسرا دور دور خلافت علی منہاج النبوہ، تیسرا دور ملوکیت، ملکاً عاضاً کٹکھنی ظالم ملوکیت، چوتھا دور ملکاً جبرین مجبوری کی غلامی کی ملوکیت، دوسروں کی غلامی، اور پھر پانچواں دور خلافت علی منہاج النبوہ. تو گویا کہ خلافت علی منہاج النبوہ کے قیام کا طریقہ ایک ہی ہے. وہ طریقہ اس وقت بھی، اگر خلافت منہاج النبوہ اگر وہ قائم ہوئی ہے تو وہ جس طریقے سے ہوئی ہے اسی طریقے سے اب جو دوبارہ خلافت علی منہاج النبوہ کا نظام قائم ہوگا اسی طریقے سے ہوگا. ہاں اس میں جو ہے، جہاں معین طور پر یہ بات جان لیجئے، اجتہاد اصل میں اسی کو کہتے ہیں. اجتہاد یہ نہیں ہے کہ آپ ماضی سے رشتہ منقطع کر لیں، اجتہاد یہ ہے کہ کوئی نئی صورت پیدا ہوئی ہے، نیا مسئلہ پیدا ہو گیا ہے کہ جو اس سے پہلے نہیں تھا، دور نبوی میں، دور صحابہ میں تھا نہیں مسئلہ. اس لیے اب نئے پیدا شدہ مسئلے کے بارے میں حکم شریعت کو تلاش کرنا، اس کے لیے جد و جہد کرنا، یہ اجتہاد ہے. نئی سچویشن نہیں ہے تو ضرورت ہی نہیں اجتہاد کی. پھر تو جو بھی حضور کے زمانے میں تعامل تھا، جو دور صحابہ میں تعامل تھا، جو خلافت راشدہ میں، اگر وہ مسئلہ پیش آ گیا تھا تو جو فیصلہ ہو گیا، جو عمل ہو گیا، وہ ہمارے لیے اب واجب الاتباع ہے. لیکن یہ کہ سچویشن ہی نئی ہو، صورت حال ہی بالکل نئی ہو، اگر وہ ہے تو پھر اجتہاد کی ضرورت ہے. اس اعتبار سے منہاج انقلاب نبوی میں ہمیں دیکھنا ہوگا کہ کس کس اعتبار سے آج کے حالات یقیناً مختلف ہیں عملی طور پر ان حالات سے کہ جو اس وقت تھے. اس جگہ پر ضرورت ہوگی کہ اجتہاد کیا جائے. جہاں کوئی تبدیلی نہیں ہے وہاں گویا کہ جوں کا توں کاربن کاپی جسے آپ کہتے ہیں، وہ منہج انقلاب نبوی ہمیں اختیار کرنا ہوگا. تیسری بات جو ہے وہ یہ ہے ہمارے مستقل موقف کے ضمن میں کہ جو ملکی، ملی، قومی مسائل پر ہے، سیاسی مسائل پر، تیسری بات یہ کہ جب تک وہ انقلاب نہیں آتا سیاسی عمل جاری رہنا چاہیے، سیاسی عمل کو مروجہ اور مسلمہ معیارات پر جاری رہنا چاہیے. اس لیے کہ خلا نہیں رہ سکتا. اگر یہاں وہ انقلاب ابھی اسلامی نہیں آیا ہے تو کوئی نہ کوئی نظام تو ہے نا، کوئی نظام ہوگا. وہ کون سا ہوگا؟ وہ یا تو پھر جمہوری نظام ہے کہ جس کو جو مروجہ مسلمہ اصول ہے، سیاسی عمل ہے، یا مارشل لا ہوگا. مارشل لا کے بارے میں ہماری جو ہے پختہ رائے ہے، وہ میں بعد میں بھی عرض کروں گا کہ وہ ویسے تو یہ کہ کفر ہونے کے اعتبار سے سیکولر جمہوریت بھی کفر اور شرک ہے، سیکولر مارشل لا بھی کفر ہے، سیکولر جو ہے اگر کوئی بادشاہت ہے وہ بھی کفر ہے. اس اعتبار سے تو کوئی فرق نہیں، دینی اعتبار سے کوئی لمبا چوڑا فرق واقع نہیں ہوتا کہ کس کی حکومت ہے. خر آمد کے گاؤں رفت کے گاؤں، آمد کے خر رفت سے کوئی فرق واقع نہیں ہوتا. جب تک کہ دین نہیں ہے تو کفر کی جو بھی شیڈز ہوں، جو بھی شکلیں ہوں، جو بھی تفصیلی صورتیں ہوں، جو بھی اس کی حیاتیں ہوں، ان میں کوئی فرق واقع نہیں ہوتا. الکفر ملت الواحدہ، یہ ایک ملت واحدہ ہے، اس کی مختلف شکلیں ہیں. لیکن یہ کہ ہمارے ملک کے حالات کے اعتبار سے مارشل لا جو ہے بہت مضر، اس لیے کہ یہ ایک صورت واقعیہ ہے جس کو کہ نہ میں بدل سکتا ہوں نہ آپ بدل سکتے ہیں. کوئی اگر ہمارے ہاں سمجھدار حکومت آ جائے تدریجاً اس کو بدل سکتی ہے وہ، اگر کوئی قیادت ہو واقعی کہ جو سوچ رکھنے والی ہو، قومی سوچ، اور جس کے اندر کوئی دور اندیشی بھی ہو، کوئی ویژن ہو، کوئی بصیرت ہو، وہ تو تبدیل کرے گی، اور کرنی جانی چاہیے تھی اب تک یہ صورت. وہ صورت کیا ہے کہ ہماری فوج صرف دو صوبوں سے ہے، بلکہ دو صوبے بھی کہنا غلط ہے، سرائیکی ایریا سے، سرائیکی صوبہ جو ہے اگر صوبہ بن گیا کبھی تو وہ موجودہ پنجاب کا آدھا رقبہ ہے، اور وہاں سے فوج میں کوئی بھرتی نہیں ہے. ساری بھرتی جو ہے فوج کی وہ شمالی پنجاب سے ہے. گجرات سے شروع ہو جائیے تو گجرات اور جیلم اور راول پنڈی اور کیبل پور، یہ چند اضلاع ہیں، میاں والی، کچھ سرگودا، یہ ہے کہ جو شمالی حصہ ہے پنجاب کا، فوج اس میں سے ہے یا پھر سرحد سے ہے. گویا کہ یہ جو ایک علاقائی تقسیم ہے ہمارے ملک کی کہ فوج جو ہے وہ صرف ان دو علاقوں سے ہے، اس کی وجہ سے جب فوج کی حکومت آتی ہے تو بقیہ علاقوں میں ایک محرومی کا احساس پیدا ہوتا ہے، ایک ریئیکشن پیدا ہوتا ہے، ایک رد عمل پیدا ہوتا ہے. یہی رد عمل تھا کہ جس سے ملک کے اور اسلام کے دشمنوں نے فائدہ اٹھایا. مشرقی پاکستان میں جو بھی ایک لسانی تحریک تھی، بنگلہ بھاشا کی بنیاد پر اٹھی تھی، بنگلہ نیشنلزم کی شکل اس نے اختیار کی، لیکن اسے تقویت پہنچائی ہے ایوب خان کے مارشل لا نے. کہ فوج کی حکومت ہے تو فوج میں تو مشرقی پاکستان کا تو کوئی آدمی نہیں، مشرقی پاکستان کا کوئی حصہ نہیں. اس کا مطلب مغربی پاکستان حکومت کر رہا ہے مشرقی پاکستان کا، اور بجٹ کا جو ہے اکثر و بیشتر حصہ خرچ ہوتا ہے فوج پر. کماتے ہم ہیں کھاتے وہ ہیں. یہ ان کے ایسے ایسے معاملات تھے کہ اب ان حقائق کا جواب آپ کیا دیں گے. فوج کی حکومت کی شکل میں یہی صورت پیدا ہوتی ہے، اور یہی بات تھی جو میں نے کہی تھی پہلے بھی، 1982 میں ضیاء الحق صاحب کو خط لکھا تھا اس میں بھی کہی تھی، اس سے پہلے ان کی شورا میں کھڑے ہو کر فلور پر کہی تھی کہ یہ مارشل لا کی کنٹینیو، اور اس سے بھی پہلے 1980 میں پہلی ملاقات جو ان سے ہوئی ہے اس میں بھی یہ بات کہی تھی کہ یہ سوسائیڈل ہے پاکستان کے لیے اس مارشل لا کا تسلسل اور دوام. آپ جلد از جلد جو ہے اس کو جو مروجہ سیاسی عمل ہے اس پر لانے کی کوشش کیجیے. بہرحال یہ میری مستقل رائے ہیں، اور اسی لیے میں نے عرض کیا کہ تین باتیں ہیں ہماری ملکی، قومی، سیاسی سطح پر ہمارا موقف جو بالکل کلیئر کٹ ہے. بلکہ تیسری بات ہمارے بہت سے رفقا کو سمجھ میں نہیں آتی تھی، آپ جمہوریت کی تائید کیوں کرتے ہیں جبکہ موجودہ جمہوریت کفر ہے. یہ بات بڑی مشکل ہوئی ہے مجھے اپنے ساتھیوں کو سمجھانے میں خاصی مشکل پیش آئی ہے کہ یہ بات جو ہے اس کا اصل میں حالات سے آپ منقطع نہیں ہیں. اگر دو ہی کا آپشن ہے ہمارے پاس کہ یا تو پھر یہ جمہوری عمل ہے جو جاری رہے سیاسی عمل اور یا ماشاء اللہ, تو اس میں سے جس چیز کو ہم زیادہ خطرناک سمجھتے ہیں ملک کے اعتبار سے, کفر ہونے کے اعتبار سے دونوں برابر ہیں. اگر وہ جمہوریت بھی سیکولر جمہوریت ہے تو وہ بھی کفر ہے, ماشاء اللہ اگر سیکولر ہے وہ بھی کفر ہے. لیکن یہ کہ اس ملک کے لیے اس کی سالمیت کو, تاکہ یہاں کوئی اگر یہ ملک باقی رہے تو یہاں پر کوئی کوشش کوئی محنت, وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ, اگر اللہ ہمیں مہلت ابھی دے دے تو اس کے لیے کوئی جد و جہد جاری رکھی جا سکے کہ یہاں پر اسلام کا نظام اور نظام خلافت قائم ہو. اس کے اعتبار سے مارشل لا مضر ہے, سوسائیڈل ہے, جبکہ دوسرا نظام جو ہے بہرحال اس سے جو بھی خرابیاں موجود ہیں وہ تو رہے گی, لیکن ملک کی سالمیت کے برقرار رہنے کی زیادہ توقع ہے. یہ تو ہے ہمارے ملک کی قومی سیاسی ملی معاملات میں مستقل موقف. موجودہ حالات میں بھی اسی طرح تین باتیں ہیں موجودہ حکومت کے بارے میں, کہ جس کے بارے میں کچھ باتیں تو پہلے ہم کہتے رہے ہیں, میں آج چونکہ تیسری بات کہنا چاہتا ہوں اسی لیے میں چاہتا ہوں کہ پورے پرسپیکٹو میں وہ بات آئے. پہلی بات یہ ہے کہ یہ حکومت جو موجودہ ہے جن انتخابات کے ذریعے سے قائم ہوئی وہ مروجہ اور مسلمہ معیارات کے اعتبار سے وہ معیاری نہیں ہے, اس لیے کہ ان انتخابات کے بارے میں کچھ حقائق اتنے واضح ہیں کہ جو بھی نگران حکومتیں بنائی گئی تھی وہ ایک خاص سیاسی جماعت کے جو کٹر دشمن تھے ان کو بٹھا دیا گیا تھا. اب ظاہر بات ہے کہ ہمارے ہاں اس کے اثرات کا ہونا وہ بالکل دو اور دو چار کی طرح ہے, جانی دشمن جو ہیں ان کو نگران حکومتوں میں آپ نے ذمہ دار بنا دیا, پوری حکومت کی مشینری کا استعمال ہونا جو ہے. اب تو سوال یہ وہ لے جائے گا کہ کس درجے میں استعمال ہوئی مشینری. باقی یہ کہ اگر آپ نے وہاں پر گورنر کی حیثیت سے بٹھایا ہوتا یا نگران حکومتوں میں صرف عدلیہ کے لوگ لائے جاتے, صرف وہ لوگ لائے جاتے جو خود سیاست میں نہیں ہے یا جن کے کوئی کسی سیاسی جماعت کی طرف منفی یا مثبت رجحانات نہیں ہیں, کسی سیاسی جماعت کی طرف ان کا میلان نہ ہو, کسی سیاسی جماعت سے انہیں نفرت یا دشمنی نہ ہو, ایسے لوگوں کی عارضی اور عبوری حکومت ہو اور اس میں انتخابات ہو جو نہ صرف یہ کہ غیر جانبدارانہ اور منصفانہ ہو بالفعل بلکہ نظر بھی آئیں. جیسے آپ کہتے ہیں کہ جسٹس شوڈ ناٹ اونلی بی ڈن, اٹ شوڈ آلسو اپیئر ٹو ہیو بین ڈن, جب تک کہ بالکل واضح نہ ہو جائے کہ معاملہ بالکل صاف ہے اس وقت تک تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ مروجہ معیارات کے اعتبار سے یہ حکومت جو ہے اس کا مینڈیٹ صحیح ہے. پھر ایک بڑی بات, گھر کا بھیدی لنکا ڈھائے, جو اس وقت کے نگران وزیر اعظم تھے اب وہ کہہ رہے ہیں بربلا کہ اس میں ریگنگ ہوئی تھی اور وہ غلط تھا معاملہ, خود معافی مانگ رہے ہیں کہ میں بھی اس میں مجرم رہا ہوں, میں بھی شریک رہا ہوں, میں بھی معافی مانگتا ہوں. تو اب اس کے بعد ظاہر بات ہے کہ اس مینڈیٹ کی کریڈیبلٹی جو ہے وہ اور کم ہوئی ہے. اس سے بھی آگے بڑھ کر وہ مڈ نائٹ جیکالز, اب اس کا جو بھی ہوا اس کی کوئی نفی نہیں کی گئی ہے ابھی تک, وہ تو صرف یہ کہ یہ پہلے کیوں نہیں لایا گیا معاملہ, یہ تو کوئی بات نہیں ہے, یہ کوئی دیوانی مقدمہ تو نہیں ہے کہ اس میں چونکہ یہ اتنے سال گزر گئے ہیں, 12 سال گزر گئے ہیں, لہذا اب وہ آپ کو اس کے بارے میں کوئی اپنا دعویٰ دائر کرنے کی جو ہے کوئی حق حاصل نہیں ہے. تو ملکی قومی معاملات ہیں, آج بھی اگر وہ بات صحیح ہے تو پھر یہ کہ اس سے کریڈیبلٹی جو ہے مینڈیٹ جو ہے وہ بہرحال مزید مجروح ہوا ہے. اور اس سے بھی بڑھ کر یہ بات, نہ اس کا ابھی کسی نے نفی کی ہے, کھل کر بات سامنے آئی کہ آئی جے آئی بنوائی ہی آئی ایس آئی نے تھی, یہ تو ایس اور جے کا فرق تھا صرف, فوج کے خفیہ ادارے نے بنوائی آئی جے آئی, دباؤ کے ساتھ بنوائی ہے, پوری طریقے سے محنت کر کے بنوائی ہے, تو معلوم ہوا کہ اس میں ہمارے خفیہ اداروں کا عمل دخل تھا. یہ چار چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے بنا پر اس حکومت کا مینڈیٹ جو جمہوری یا سیاسی جو عمل کے مروجہ اور مسلمہ معیارات ہیں ان کے اعتبار سے شروع سے مشکوک ہے. مشکوک یہ ہلکے سے ہلکا لفظ ہے کہ یہ مشکوک ہے, اس کے بارے میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ مینڈیٹ جو ہے یہ قوی ہے. اس سے آگے آئیے دوسری بات, جتنے کچھ بھی ووٹ انہوں نے لیے وہ اسلام کے نام پر لیے, آئی جے آئی کے جھنڈے تلے لیے, اس اسلام کا جو حشر کیا ہے خاص طور پر نفاذ شریعت ایکٹ نام نہاد, اس کے ذریعے سے جو اسلام کے ساتھ معاملہ کیا ہے, پھر یہ کہ فیڈرل شریعت کورٹ کا جو فیصلہ سود پر گایا سود کے بارے میں بینک انٹرسٹ کو بھی اس نے ربا قرار دیا، کھلم کھلا قرار دیا، جو بھی اس دور میں عدل کے تقاضے ہو سکتے ہیں ان سب کو پورا کر کے کیا ہے. یعنی یہ نہیں کوئی ہیسٹی ڈیسیجن ہو، بلکہ ہمیں شکایت تھی کہ کیوں لمبا کر رہی ہے فیڈرل شریعت کورٹ، کیوں نہیں اس کی ہیئرنگ جلدی کرتی. اس نے پوری پوری مہلت دی ہے. جو بھی مخالف لوگ ہیں، جو بھی یہ رائے رکھنے والے تھے کہ بینک انٹرسٹ ریوارڈ نہیں ہے، پورا موقع دیا ہے کہ لائیں دلائل، لائیں ثابت کریں، کتاب و سنت سے، کسی اور حوالے سے، عقل سے، نقل سے ثابت کریں، پورا موقع دے کر. یعنی میں اس وقت مجھے یاد آیا کہ جیسے اس ملک میں قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دینے کا فیصلہ، جو بھی مرمجہ اور مسلمہ معیارات ہو سکتے ہیں ان سب کو کے تقاضوں کو پورا کر کے کیا گیا. اس لیے کہ اس وقت کی اسمبلی کا وہ کی ایک خاص باڈی بنی، اسمبلی کے ہاتھ میں معاملہ آیا، یہ صرف چند علماء کے فتووں کا معاملہ اب نہیں رہا تھا. پھر اس باڈی نے پورا موقع دیا ہے لاہوری اور قادیانی ربوائی جو ہے ان دونوں کو کہ وہ آئیں اور اپنا موقع بیان کریں. وہاں جب خود انہوں نے مان لیا کہ ہم نبی مانتے ہیں، یہ تو ان کا اپنا موقف ہے، تو اس کے بعد اب کوئی اس میں کسی شک و شبے کی. لہذا دنیا میں دہائی تو دی جاتی ہے حقوق انسانی کے اعتبار سے، یہ ڈسکریمنیشن ہے، یہ غلط، لیکن کسی نے آج تک اس پروسیس جو ہے اس کی کریڈیبلٹی پر انگلی نہیں رکھی کہ یہاں یہ کمی رہی ہے، یہاں یہ کوتاہی رہی ہے، یہاں قانون کے یا مرمجہ جو تقاضے ہیں، جسٹس شوڈ ناٹ اونلی بی ڈن بٹ اٹ شوڈ آلسو اپیئر ٹو ہیو بین ڈن، اس کے اوپر کسی نے آج تک انگلی نہیں رکھی ہے. تو وہ بھی ایک تقاضا جو تھا وہ پورا کیا گیا. اسی طریقے سے فیڈرل شریعت کورٹ نے بھرپور تقاضا پورا کیا، عدل کا جو تقاضا ہو سکتا ہے عدالت کا، اس کے بعد فیصلہ دیا. پہلے یہ کہتے رہے کہ ہم تو متبادل تلاش کر لیں گے اور ہم کوئی اپیل میں نہیں جائیں گے. بالآخر اپیل میں جا کر میرے نزدیک وہ مینڈیٹ جو شروع سے مشکوک تھا، دینی اور اخلاقی اعتبار سے زیرو ہو چکا ہے، اس کا کوئی وجود اب نہیں رہا. اگر تھا بھی کچھ، آئی جی آئی ختم ہو چکی ہے، ساری پارٹیاں اس سے علیحدہ ہو چکی ہیں، جماعت اسلامی علیحدہ ہو چکی ہے، جے یو آئی علیحدہ ہو چکی ہے. لٹکی ہوئی اگر ہے تو وہ چھوٹی سی جمعیت اہل حدیث ہے جس کی کوئی حیثیت اس طرح سے نہیں ملکی سیاست کے اعتبار سے. ایک فرقہ تو ضرور ہے، اس فرقے کے حوالے سے تو وہ چاہے جو جب بھی کوئی شو جو ہے پٹ اپ کر لیں، لیکن سیاسی اعتبار سے اس کی حیثیت کیا ہے؟ جے یو آئی علیحدہ، جماعت اسلامی علیحدہ، اب رہ کیا گیا اس کے اندر؟ جمعیت اہل حدیث وہ بھی دھمکی تو دے چکے ہیں کہ ہم فیصلہ کر لیں گے، اگرچہ حتمی فیصلہ نہیں کیا ہے، لیکن 3 مہینے کے کام دے رہے ہیں کہ یہ نوٹس ہے. وہ 3 مہینے کا نوٹس تو وہاں دیا جاتا ہے جہاں پہلے بات واضح نہ ہو چکی ہو. جب اتنی واضح ہو چکی، یہ ہے اصل میں سیاست. مذہب کے نام پر جب اتنی گندی سیاست ہوتی ہے در حقیقت، اس سے زیادہ دکھ ہوتا ہے. سیکولر لوگ ایسی گندی سیاست کریں تو کوئی دکھ نہیں ہوتا، لیکن یہ لوگ مذہب کے نام پر اتنی لمبی لمبی داڑھیاں لے کر، گویا کہ ابھی اس حکومت کے بارے میں کوئی امید انہیں ہے، کوئی سود کے معاملے میں، جبکہ وہ اپیل دائر کر چکی ہے. ابھی یہ کہ اس کے باوجود ابھی 3 مہینے کی مہلت دے رہی ہے. کچھ سیاسی مصلحتیں تو ہو سکتی ہیں اس کے اندر، کوئی حقیقت کے اوپر اس کا کوئی بنیاد نہیں ہو سکتی. بہرحال یہ دوسرا مرحلہ ہے کہ یہ حکومت اخلاقی اور مذہبی اعتبار سے بھی جواد کھو چکی. تیسرا مرحلہ اب آ گیا ہے، اس کے تقاضے پورے ہو گئے، کہ کوئی سیاسی اور قانونی اور دستوری کریڈیبلٹی سرے سے باقی نہیں رہی. اس لیے کہ میں نے یہ بیان جو ہے اس کا یہ حصہ چونکہ چھپا نہیں ہے، اس لیے میں آپ کو سنا رہا ہوں، صرف دوائے وقت میں تو ہے، دیکھ لیجئے گا کہ کسی بھی ایجیٹیشن میں جب تک کہ اس کی طرف سے توڑ پھوڑ نہ ہو، آپ ایٹ سورس اس کو بند کرنے کی کوشش کریں، یہ تو آپ نے دستور کی خلاف ورزی کی ہے. گھر سے نکلنے کی اجازت نہ دے رہے ہو بے نظیر کو، اور وہ وہاں سے نکلی ہو تو اینک توڑوا کر اور ڈنڈے کھا کر نکلی ہے، تو یہ تو سارے معیارات آپ نے ختم کر دی. ہاں جلوس نکلتا اور جلوس کہیں کوئی توڑ پھوڑ کرتا، پھر جو آپ کرتے اس کے لیے آپ کے پاس جواب ہوتا. لیکن جس طریقے سے کہ پورے ملک کو منجمد کیا گیا ہے، پورا ٹریفک ختم کیا گیا ہے، پیٹرول پمپ بند کیے گئے ہیں، بسیں 200-250 لے کے بند کر دی گئی ہیں، ٹریفک جو ہے جام کر دیا گیا ہے، اس کے باوجود وہاں پر اگر کچھ لوگ نکل آئے تو میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی ہمت ہے. ہمیں تو سبق حاصل کرنا چاہیے کہ خالص سیکولر مقاصد کے لیے لوگ یہ قربانیاں دے رہے ہیں، مارے کھائی ہیں، لیڈروں نے مارے کھائی ہیں، انہوں نے چوٹیں سہی ہیں، وہ زخمی ہوئے ہیں، ان کے کپڑے پھٹے ہیں، سب کچھ ہوا ہے، یہ سب کچھ، اور یہ کر رہے ہیں وہ لوگ کہ جن کا جو معاملہ خالص سیکولر ذہن ہے، ان کا مذہب سے کوئی سروکار نہیں ہے. وہ مذہب اگر ہے بھی تو وہ بہرحال عرسوں والا مذہب ہو اور مزاروں والا مذہب ہو تو ہو، یا تعزیوں والا مذہب ہو تو ہو، جو حقیقت میں دین کے تصورات ہیں ان کے اعتبار سے ان کا مذہب سے کوئی تعلق نہ وہ پروفیس کر رہے ہیں. اب تو وہ کھل کر آ چکے ہیں، جو بھی آئیڈینٹی کارڈ کا مسئلہ تھا اس پر بھی ان کا موقف سامنے آ چکا ہے، خالص سیکولر ذہن ہے۔ بے نظیر کہہ چکی ہے کہ ہم تو یہ جداگانہ انتخابات کو بھی غلط سمجھتے ہیں، انتخابات بھی مخلوط ہونے چاہیے، گویا کہ ایک قوم کا تصور جو ہے اس اعتبار سے وہ نفی پوری کر رہے ہیں، اس ملک کا جو مذہبی پس منظر ہے اس کی بھی نفی کر رہے ہیں اس اعتبار سے کھلم کھلا۔ لہذا ہمارے لیے ان کا معاملہ جو ہے اس اعتبار سے عبرت آموز ہے کہ وہ لوگ اگر اپنے ان سیکولر نظریات کے لیے، یا آپ یہ کہیں گے کہ حکومت حاصل کرنے کے لیے، اقتدار کے لیے اتنی قربانیاں دے رہے ہیں، تو سوچنا چاہیے دین کے متوالے جو ہیں اور دین کے نام لیوا جو ہیں اور دین کے لیے زبانی جو ہے لپ سروس کرنے والے، ان میں سے کتنے ہیں کہ جو اس درجے قربانی دینے کے لیے اور مشقت جھیلنے کے لیے اور مصائب برداشت کرنے کے لیے تیار۔ یہ ہمارے لیے اس اعتبار سے لمحہ فکریہ ہے، لیکن میرے نزدیک اب اس کے بعد تو گویا کہ سیاسی اور دستوری جواز بھی اس حکومت کا ختم ہو چکا ہے۔ یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوا جو کچھ ہوا ہے پرسوں، اس کے ویسے ہوا ہے جلوس نکل رہے ہو جلوسوں کو ڈسپرس کرنے کے لیے، پھر اگر وہ انرولی موب ہے اس کو بھی کنٹرول کرنے کے لیے کوئی تشدد ہو، یہ بات بالکل دوسری ہے، لیکن جو یہاں صورت اختیار کی گئی ہے کہ بالکل بدترین قسم کی پولیس سٹیٹ جو ہے بن گئی ہے، سارا معاملہ جو ہے پولیس کے ہاتھ میں ہے کہ وہی کنٹرول کر رہی ہے، سیاسی نہیں ہے یہ معاملہ، یہ تو خالص اب پولیس کی ریاست بنا دینے والا مسئلہ ہے۔ اس اعتبار سے یہ معاملہ جو ہے اس حد تک پہنچ گیا ہے کہ یہ پولیس سٹیٹ بن چکی ہے۔ اب اس معاملے میں ہمارا موقف یہ ہے، اور یہ پہلے سے تھا، صرف آج نہیں ہے، آج اس میں گویا کہ مزید شدت پیدا ہوئی ہے۔ ہمارا موقف پہلے سے تھا، کئی مرتبہ میں اسی جگہ سے یہ بیان کر چکا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ دوسرا انتخاب ہونا چاہیے، نہ صرف یہ کہ انتخاب ہونا چاہیے بالکل خالص غیر جانبدار، جو نظر آئے غیر جانبدار حکومت کے تحت ہونا چاہیے، مروجہ جو معیارات ہیں مسلمہ معیارات ہیں اس کے مطابق سیاسی عمل یہاں چلنے نہیں دیا گیا تو ملک کے ٹکڑے ہو جائیں، ملک ختم ہو جائے۔ یہ ہے وہ تیسری بات کہ جو ہمارا مستقل موقف رہا تھا، اس اعتبار سے ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ مینڈیٹ کلیئر نہیں ہے اس حکومت کا، یہ میں مستقل کہتا چلا آ رہا ہوں، پچھلے پورے دو سال کے دوران میں نے کہا ہے۔ پھر جب یہ معاملہ ہوا، یہ فیڈرل شریعت کورٹ کے فیصلے کے خلاف معاملہ، اس میں بھی تاخیر ہو رہی تھی، اس میں جو بھی حکومت ہی کے بہرحال نمائندے ہیں سردار احمد آصف علی، ان کے جو بیانات آئے ہیں ان سب کو سامنے رکھ کر بھی میں نے یہی بات کہی کہ اس کا دینی جواز مذہبی جواز بھی ختم ہو چکا، اخلاقی جواز ختم ہو چکا، اسلام کے نام پر آئی جی آئی کے نام پر آئے، آئی جی آئی ختم ہو چکی، اور جو کچھ انہوں نے یہ کیا ہے کہ اس شریعت نفاذ شریعت ایکٹ کے اندر سودی معاملے کو سودی معیشت کو جاری رکھنے کا اعلان کیا جا رہا ہے، یہ تو گویا کہ ڈھٹائی کی انتہا ہے۔ ایک ہے کسی برائی میں آدمی کا ملوث ہونا، ایک ہے علل اعلان اس کا ڈنکے کی چوٹ، اور پھر اس کے اوپر شریعت کا نام لگانا، یہ نفاذ شریعت ایکٹ ہے جس میں اعلان کیا جا رہا ہے کہ سودی معیشت کا نظام یہاں جاری رہے گا۔ اس کے بعد وہ مذہبی جو ان کا جواز اگر کوئی تھا کسی درجے میں، اگر کوئی اخلاقی جواز تھا، ختم ہو چکا، اور اب جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے یہ تیسری بات جو تھی کہ کوئی قانونی اور سیاسی اب جواز باقی نہیں رہا، دستوری اور سیاسی جواز بھی ختم ہو چکا ہے کہ اگر آپ ملک کے اندر جو بھی دستور نے گارنٹی کیا ہے حق ایجیٹیشن کا، آپ آ سکتے ہیں، جلوس نکال سکتے ہیں، ایجیٹیشن کر سکتے ہیں، بشرطے کہ توڑ پھوڑ ہو، توڑ پھوڑ کریں تو پھر جو بھی آپ کریں اس کا آپ کو حق حاصل ہوگا، لیکن یہاں تو اس کی نوبت ہی نہیں آئی۔ اس کے بعد بھی ہوتا ہے، میں نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ کسی پارٹی کو یہ کہنے کا حق نہیں ہوتا کہ جلوس تو ہم نے نکالا تھا، توڑ پھوڑ کوئی اور کر گیا۔ توڑ پھوڑ کی ذمہ داری لینی چاہیے اس پارٹی کو کہ جو لوگوں کو سڑکوں پر لاتی ہے، لیکن یہاں تو وہ پوزیشن ہی نہیں آنے دی گئی، بلکہ یہ کہ اس کو اس جلوس کو بننے ہی سے روکا گیا ہے۔ یہ تو انتہا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد وہ مروجہ اصول اور مروجہ معیارات، مسلمہ اصول اور مسلمہ معیارات کی نفی کامل، نفی مطلق ہو چکی ہے۔ اس اعتبار سے ہمارا یہ موقف ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے اب یہ صدر مملکت جو بھی ہے اس وقت، اب جو ظاہر بات ہے جو ہے وہی ہے، کسی کو پسند ہو یا ناپسند ہو وہ تو ہے، بہرحال دستوری اگر یہ معاملہ وہ نہیں کرتے کہ جلد از جلد اب ان اسمبلیوں کو توڑے، نیا انتخاب جو ہے اس کا اعلان کرے، اور اللہ سے ہم دعا کر سکتے ہیں کہ صدر مملکت کو کچھ اپنے بڑھاپے کی طرف بھی دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، قبر منہ کھولے ہوئے منتظر ہے، کچھ اس کے بارے میں، کچھ اس ملک کی خیر جو ہے اور خیریت کا کوئی کام جو ہے کرنے کی اللہ توفیق دے، کہ خالص غیر جانبدارانہ انتخابات یہاں پر کرائے جائیں. یہ وہ ہمارا موقف ہے کہ جو اب پہلے سے زیادہ قوی ہو گیا ہے، صرف اس موجودہ سچویشن میں نہیں ہے، پہلے سے ہے لیکن اب پہلے سے کہیں زیادہ مضبوط ہے. اگر ایسا نہیں ہوا تو اب دو امکانات ہیں. ایک امکان تو یہی ہے کہ پھر مارشل لا آئے گا، اور بہت سے لوگوں کا تو یہ خیال ہے، واللہ عالم، یہ تو میں تو کچھ نہیں کہہ سکتا، یہ زبان خلق والی بات ہے کہ اس میں ہے ہی در حقیقت کوئی در پردہ کوئی اس طرح کی مفاہمت ہے. اس لیے کہ ارشاد احمد حقانی صاحب جو ہیں وہ تو پرو پیپلز پارٹی صحافی شمار ہوتے ہیں، لیفٹ کی طرف تو بہرحال ان کا رجحان ہے ہی ہے فیصلہ کن. انہوں نے بھی یہ کہا تھا کہ یہ بے نظیر کی زندگی کا سب سے بڑا جوا ہے، الا یہ کہ کوئی اور وسیع تر کوئی اسکیم ہو جس کا یہ جز ہو. ظاہر بات ہے اس سے زیادہ ننگے الفاظ میں تو کچھ اور کہنا جو ہے وہ صحافی حضرات کے لیے ممکن نہیں ہوتا. اگر تو کسی اور اشارے پر ہے، کوئی اور اسکیم ہے پس پردہ، تو اللہ جانے، ہو سکتا ہے کہ وہ ہو، ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ ہے، ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ نہیں ہے، لا نصدق ولا نکذب. لیکن بہرحال اگر یہ مسئلہ آگے بڑھتا ہے تو ایک امکان تو موجود ہے، جواز تو پیدا ہو جائے گا. اگر معلوم ہو کہ ایک جو اس ملک کی اس وقت کی حکومت ہے، جو بھی قانونی یا دستوری حکومت جس درجے میں بھی ہے، وہ اگر ایجیٹیشن کو کنٹرول نہیں کر پاتی، بدمنی آگے بڑھتی ہے، تو پھر جو جواز ہوا کرتا ہے، جس جواز کی بنیاد پر اس سے پہلے مارشل لا لگتے رہے ہیں، وہی جواز جو دوبارہ پیدا ہو جائے گا، مارشل لا لگ جائے گا. لیکن جیسا کہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں، یہ اس ملک کے لیے سوسائیڈل ہے. میں آن ریکارڈ ہوں، وہ بات تو خیر ایک علیحدگی کی تھی، لیکن میں یہ کتنی مرتبہ کہہ چکا ہوں، اس اعتبار سے کوئی آج نئی بات نہیں کہہ رہا، یہ ضرور ریکارڈ ہے کہ میں نے سن 80 میں 18 اگست 1980 کو پہلی ملاقات میری ہوئی، یہ زندگی بھر میں پہلی ملاقات، اور علیحدگی میں تو ایک ہی ملاقات ہوئی، وہ ضیاء الحق صاحب سے 18 اگست 1980. اسی میں نے کہا تھا کہ آپ اس ملک میں مارشل لا کو توالت نہ دیں، یہ سوسائیڈل ہوگا. پھر انہوں نے مجھے شورا میں بلا لیا، شورا میں چلا گیا، تو میں نے فلور آف دی ہاؤس پر بات کہی تھی، بلکہ اس قدر سخت بات کہی تھی کہ واقعہ یہ کہ اسی روز مجھے فون آ گیا تھا اگلے روز شکاگو سے، ڈاکٹر خورشید ملک کا فون کیا انہوں نے، میں نے جواب دیا کہ میں بول رہا ہوں. آپ بول رہے ہیں کہ ہاں میں بول رہا ہوں، کہ یہاں تو خبر ہے کہ آپ گرفتار ہو چکے. میں نے کہا شکاگو تو خبر کیسے پہنچ گئی؟ بہرحال مجھے بعد میں معلوم ہوا کہ یہ بات کہی تھی اسلم خٹک صاحب نے بھی، یہ اس وقت سینئر وزیر تھے، اس جو بھی مارشل لا کی حکومت چل رہی تھی، انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ شخص آج شام تک لازماً گرفتار ہو جائے گا. اس لیے کہ میں نے یہ بات کہی تھی ہاؤس فلور آف دی ہاؤس پر کہ اگر آپ مارشل لا کا تسلسل قائم رکھتے ہیں اور سیاسی عمل کو اور انتخابات کو روکے رکھتے ہیں، تو پھر ٹیررزم کے لیے جواز پیدا کر دیں گے. گویا کہ الذوالفقار جو بھی اس وقت ٹیررسٹ ایکٹیویٹی چل رہی تھی، اس کو آپ جواز دیں گے. اور میں نے مثال دی تھی کہ ہم پی ایل او کے ٹیررزم کو اس لیے تو جواز دیتے ہیں کہ ان کے لیے کوئی اور راستہ کھلا رکھا ہی نہیں گیا، کیا کریں، تنگ آمد بجنگ آمد. اگر آپ راستہ کھلا رکھیں، کوئی اور آپشنز ہو، تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ فلاں آپشن بھی کھلا تھا تمہارے لیے، تم نے یہ غلط آپشن کیوں اختیار کیا. لیکن یہ کہ اگر آپ آپشنز ہی بند کر دیں بکیا، تو پھر تو آپ کہہ سکتے ہیں ان کے لیے موقع فراہم کر دیں گے کہ وہ اپنے لیے جواز پیدا کریں. تو یہ الفاظ سن 82 میں کہنا، واقعہ یہ کہ آسان بات نہیں تھی، لیکن میری بہرحال اللہ تعالیٰ نے ایک طبیعت بنائی ہے، جس شے کو حق سمجھتا ہوں وہ میں کہتا ہوں، مجھے اس کی پرواہ نہیں ہوتی وہ کس کو پسند ہوگی کس کو ناپسند ہوگی. میں اپنے ضمیر کے سامنے جواب دے ہوں یا اللہ کے سامنے جواب دوں، کسی تیسرے شخص کے سامنے میں اپنے آپ کو جواب دے نہیں سمجھتا. پھر میں نے سن 82 میں وہ خط لکھی دیا تھا جس میں میں نے صاف کہا تھا، اگر آپ نے یہ الیکشن نہ کرائے اور یہ جمہوری عمل کو روکے رکھا، اس کا نتیجہ یہ نکلے گا. مجھے اندیشہ ہے کہ مستقبل کا مورخ، یہ میں نے دسمبر 1982 میں خط لکھا تھا، کہ مستقبل کا مورخ کا یہ نہ لکھے کہ 1947 میں وقت کی جو عظیم ترین مسلمان مملکت وجود میں آئی تھی، اس سے پہلے تو دو لخت کیا ایک شرابی اور زانی ٹولے نے، اور پھر اس کی فردر بلکنائزیشن ایک ایسے شخص کے ہاتھوں ہوئی جو متقی اور پرہیزگار تھا. یہ ہے جو ہسٹری کا ورڈکٹ ہوگا، یہ معاملہ جو ہے. اور آپ کو معلوم ہے کہ 1983 ہی میں پھر وہ سندھ میں ایجیٹیشن ہو گیا تھا بہت شدید، جتوئی صاحب بھی اس کے بہت اہم لیڈروں میں سے تھے، اور اس کے نتیجے میں بہت بلڈ شیڈ ہوا تھا. یہ سارے معاملات اس وقت چوک گئی بھارتی حکومت، اندرا گاندھی سے چوک ہوئی، اور یہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کا معاملہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کی انگلیوں میں ہے انسانوں کے تمام دل جو ہیں، بین اسماعیل رحمان، وہ جدھر چاہتا ہے ادھر ان کو موڑ دیتا ہے، وہ موقع تھا. اگر اس وقت کوئی بھی بھارت کی طرف سے دخل ہو جاتا، دخل اندازی ہو جاتی، تو پاکستان ختم تھا اسی وقت. اس لیے کہ سندھ میں جس طرح کی آگ لگی تھی 1983 اگر یاد ہو، اب 9 برس ہو گئے جن کی بھی یادداشت ہے ابھی برقرار، وہ تو بہت بڑی آگ لگی تھی سندھ کے اندر. اس اعتبار سے جو بات میں نے 1982 میں کہی تھی، چند مہینے کے اندر اندر وہ لاوا پھٹ گیا تھا. باقی یہ کہ اللہ تعالیٰ نے بچایا ہے. وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَّكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اسی پر یہ معاملہ چل رہا ہے، اللہ تعالیٰ ابھی مہلت دیے چلا جا رہا ہے. بہرحال ایک شکل تو یہ ہے، اور یہ میں عرض کر چکا ہوں کہ خاص سبب کیا ہے. میرے نزدیک اصولی اعتبار سے سیکولر حکومت جمہوری ہو، سیکولر مارشاء اللہ ہو، اور سیکولر کوئی ملوکیت ہو، کوئی فرق واقعی دینی اعتبار سے کوئی فرق نہیں. دینی اعتبار سے تو جو ابھی میں نے آیات پڑھی ہے وہ ایک ہے کہ قل انما یوحا الی انما الہکم الہ واحد فہل انتم مسلمون. اے نبی، ان سے کہہ دیجئے کہ مجھے تو جو کچھ وحی کیا گیا ہے اس کا ایک ہی نقطہ ہے، ایک ہی بات ہے، اس کا لب لباب ایک ہی ہے کہ تمہارا الہ، تمہارا معبود، تمہارا خالق، تمہارا مالک، تمہارا حاکم سوائے اللہ کے کوئی نہیں. بس ہوتے ہو تم اس کے فرما بردار کے نہیں. نافرمانی کر کے ملوکیت چلا لیں، نافرمانی کر کے جمہوریت چلا لیں، نافرمانی کر کے مارشل لا چلا لیں، دینی اعتبار سے برابر نہیں. لیکن اس ملک کے اعتبار سے، جو ہماری آبجیکٹو کنڈیشنز ہیں ان کے اعتبار سے، زیادہ خطرناک ہے مارشل لا. اب دوسرا امکان کیا ہے؟ یہ ہے اس وقت جس کی طرف میں خاص طور پہ توجہ دلانا چاہتا ہوں. اگر فوری طور پر صدر جو غلام اسحاق صاحب ہیں وہ بھی کوئی قدم نہیں اٹھاتے اور اسمبلیوں کو ختم نہیں کرتے اور نئے انتخابات نہیں کرتے اور ایجیٹیشن بھی چلتا ہے، تو اصول ہے دنیا میں ایک، ایجیٹیشن کبھی شروع ہو جائے تو جتنا اس کو دبائیں گے اتنا ابھرے گا. اس صورت میں جو سب سے زیادہ خوفناک نتیجہ نکلے گا، اس کی طرف شاید بہت سے لوگوں کا ذہن بالکل نہیں گیا ہے، کہ یہ پہلا ایجیٹیشن ہوگا اس ملک میں جو خالص سیکولر بنیادوں پر ہو رہا ہے. پہلے جتنے ایجیٹیشن ہوئے ان میں مذہبی جماعتیں بھی لپٹی ہوئی ہوتی تھیں اور مذہب کا عنوان بھی ہوتا تھا. ایوب خان کے خلاف ایجیٹیشن ہوا، اس میں بھی مذہب، جماعت اسلامی پیش پیش، جمعیت علماء اسلام موجود ہے، سب موجود ہے، اور مذہب کا کوئی نہ کوئی نام جو ہے موجود تھا اور مذہبی جماعتیں موجود تھیں. اس کے بعد بھٹو کے خلاف ایجیٹیشن ہوا، وہ تو ہوتے ہوتے بنی گیا نظام مصطفیٰ تحریک، اور اس کے اندر بھی تمام مذہبی جماعتیں موجود تھیں، اگرچہ وہ بھی خالص سیاسی ایک تحریک تھی. اور یہ وہ بات ہے جو میں نے ڈنکے کی چوٹ اس وقت بھی کہی تھی کہ خالص سیاسی تحریک ہے، دین سے اس کا کوئی سروکار نہیں. لیکن یہ کہ اس کی وجہ سے شاید آپ کے علم میں ہو کہ مسجد خضرا سے بھی میرا سلسلہ جو ہے اس کی وجہ سے منقطع ہوا تھا. یہ بات سننے کے لیے اس وقت جو فضا بن گئی تھی نظام مصطفیٰ تحریک میں، تو یہ بات سننے کے لیے لوگ تیار نہیں تھے. لیکن میرا پھر وہی ہے معاملہ، یہ بھی اس کے ایک ریکارڈ کی حیثیت سے ہے کہ میں نے یہ کہا کہ جو بات صحیح ہے وہ مجھے کہنی، کسی کو پسند نہیں ہے، ٹھیک ہے، تم نہیں اور صحیح، اور نہیں اور صحیح ہے، ہمیں حق بات کہنی ہے، یہاں نہیں کہیں اور کہیں گے، کہیں نہیں ہوگی تو چلیے کہنا فرض بھی نہیں ہے. جو بھی اپنے پاس ذرائع ہیں، اگر وہ الہدا ٹی وی پر نہیں ہے تو ہمارے جو بھی ہمارے ویڈیو کیسٹس کے ذریعے سے بات پھیلا سکتے ہیں وہ پھیلائیں گے، جو بھی ذرائع ہمارے امکان میں ہوں گے استعمال کریں گے، لیکن اپنا موقف نہیں بدل سکتے. موقف بدلیں گے دلیل سے، دلیل ہے تو لاؤ. قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، لاؤ کوئی دلیل اگر تمہارے پاس ہے، اگر سچے ہو برہان سے بات کرو. موقف بدلے گا برہان سے، دلیل سے، کسی دباؤ سے نہیں، کسی کی پسند و ناپسند سے نہیں. تو یہ جو دونوں ایجیٹیشنز تھے، یہ اس اعتبار سے کہ ان میں مذہبی جماعتیں بھی تھیں، لہذا جو نتائج نکلے وہ چاہے وہ مذہب کی طرف نہیں آئے لیکن خالص سیکولرزم کی طرف بھی نہیں جا سکا معاملہ. اس اعتبار سے یہ جو مرحلہ ہے ہماری اس ملکی اور سیاسی اور قومی زندگی کا، یہ مرحلہ اس کو سمجھنا چاہیے، پہچاننا چاہیے، بہت مختلف ہے سابقہ مراحل سے. اس میں یہ ایجیٹیشن اگر پروان چڑھ گیا، ظاہر بات ہے تو جوا، یہ بھی ہو سکتا ہے جیسے نوائے وقت کی کل کی سرخی تھی کہ کرش کر دیا، ہو سکتا ہے کرش کر دیجئے، کرش ہو جائے، ہو سکتا ہے ہو جائے. اگر ہو جائے تو جیسے کہ ارشاد احمد حقانی صاحب نے لکھا تھا کہ یہ بے نظیر کی زندگی کا سب سے بڑا جوا ہے جو وہ کھیل رہی ہے، اور شاید وہ ڈیسپریٹ ہو چکی ہے، اس کے لیے اس کے سوا کوئی اور چارہ کار ہے بھی نہیں. بہرحال وہ اس کا جوا ہے، لیکن ہمارے لیے بھی تو پھر وہ جوا ہے. اگر کہیں کامیاب ہو گیا تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ ظاہر بات ہے جوئے میں تو دونوں کے امکانات موجود ہوتے ہیں، وہ ناکام ہو جائے چلیے دوسرا مسئلہ ہے، لیکن اگر وہ کامیاب ہو جائے یا ایجیٹیشن پروان چڑھ جائے، اور وہ ایجیٹیشن خالص سیکولر ہے، اب اس میں کوئی مذہبی جماعت نہیں، بلکہ میرے نزدیک تو نوٹ کیجئے ان حقائق کو، مذہبی سیاسی جماعتیں اس وقت بالکل آئسولیٹڈ ہیں، بلکہ ارریلیونٹ ہو چکی ہیں، کوئی حیثیت ان کی نہیں۔ اپنے دل کو بہلانے کو بیان کل تھا جمعیت علماء پاک اسلام کا بھی بیان تھا کہ یہ ہم ساتھ نہیں ہیں اس ایجیٹیشن کے، پھر جب ہم میدان میں نکلیں گے پھر ہم پیچھے ہٹنے والے لوگ نہیں ہوا کرتے، تو ہم آئیں گے تو پھر اصل لانگ مارچ ہوگا۔ اسی طرح کسی صاحب نے، وہ پاسبان کے تھے یا جماعت اسلامی کے تھے یہ تو مجھے یاد نہیں، چند دن پہلے یہ بیان آیا تھا، قاضی صاحب آئیں گے تو اصل لانگ مارچ ان کے ذریعے سے ہوگا۔ تو یہ تو ہے اپنی اپنی جگہ پر، ہر جماعت کی ایک ضرورت ہوتی ہے اپنے کارکنوں اور اپنے وابستگان کے لیے، کچھ مورال کو اونچا کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ باتیں کہنا، لیکن جو تلخ حقیقت ہے وہ دو حقیقتیں نوٹ کر لیجئے، یہ ایجیٹیشن جو شروع ہوا ہے پرسوں سے یہ خالص سیکولر ہے، اس کے پشت پر غیر مسلم اقلیتیں بھی ہیں، اس کے پشت پر قادیانی ذہن بھی ہے، اس کا سرمایہ بھی ہے، اور جو بھی کچھ ہو چکا ہے آئیڈینٹی کارڈ وغیرہ کے مسئلے سے، شناختی کارڈ کے مسئلے سے، اس کے ساتھ ملحق ہو کر یہ ایجیٹیشن جو ہے، یہ ظاہر بات ہے کہ اس میں مذہبی تو جماعت اگر کوئی ہے تو وہ صرف تحریک نفاذ فقہ جعفریہ، لیکن وہ بھی چونکہ اکثر و بیشتر ان کے معاملات یہی ہوتے ہیں کہ یہاں چونکہ وہ اقلیت میں ہے لہذا اقلیتوں کو تو پھر سیکولرزم سوٹ کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمان ہندوستان میں سیکولرزم کے علمبردار ہیں، اگرچہ میرے نزدیک یہ منافقت ہے، میں نے یہ سب لفظ استعمال کیا ہے وہاں کے بعض دینی رہنماؤں کے لیے کہ آپ واگے کے ادھر تو آپ کہتے ہیں سیکولرزم ہونا چاہیے اور واگے کے ادھر آپ کہتے ہیں کہ سیکولرزم کفر ہے، یہ تو منافقت ہے آپ کی، اصول تو ایک ہونا چاہیے۔ جیسے یہ معاملہ کہ پاکستان بننے سے پہلے پہلے تو ہماری قومیت کی بنیاد مذہب تھی، اور پاکستان بننے کے بعد جو ہے ہماری قومیت کی بنیاد وطن بن گیا، یہ واقعی تضاد ہے، آخر آپ نہ مانے ایک ہی تضاد تو ہے اس میں، حقائق تو حقائق رہیں گے، کوئی تسلیم کرے نہ کرے، آپ اگر کبوتر جو ہے وہ بلی کو دیکھ کر آنکھیں بند کر لے تو بلی معدوم تو نہیں ہو جائے گی، یہ تو بڑا تضاد ہے کہ 14 اگست 1947 سے پہلے ہماری قومیت کی بنیاد مذہب اور 14 اگست 1947 کے بعد ہماری قومیت کی بنیاد وطن، اس سے پہلے وہ کفر تھا، ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے۔ اسی طرح وعدے کی لائن سے ادھر ادھر، یہ میں نے جماعت اسلامی کے رہنماؤں سے بھی بات کی، میں جب گیا تھا پچھلی مرتبہ ہندوستان تو میں نے کئی چوٹی کے جو حلقے مذہبی ہیں ان سے مجھے بھی کچھ ایک نسبت ہے کسی درجے میں، ہو مولانا علی میاں صاحب سے تو ملاقات نہیں ہو سکی تھی، لیکن ان کے ایک غالباً بھانجے یا بھتیجے ہیں ڈاکٹر سلمان ان کا نام ہے، وہ یہاں بھی آئے تھے ایک مرتبہ، ہماری قرآن کانفرنس میں بھی چند منٹ کے لیے شرکت ہوئی تھی ان کی، ضیاء الحق صاحب نے جن سے ملاقات کر کے اسلام آباد سے آ رہے تھے، ان سے ذریعے سے میں نے پیغام پہنچایا، اور جماعت اسلامی کے ہیڈ کوارٹر میں جا کر میں نے دہلی میں میں نے یہ بات کی کہ یہ تو بات آزاد ہے کہ آپ واگے کی سرحد کے ادھر سیکولرزم کے علم بردار اور واگے کی سرحد کے اس پار سے لزم کو کفر کہتے ہیں، اس کا تو مطلب یہ کہ اصول پھر بدل جاتے ہیں، یہ اصول جو ہے یہ در حقیقت اصول نہیں بے اصولی پن ہے یہ، اور یہ بے اصولہ پن جو ہے یہ ناکامی کا سب سے بڑا ذریعہ بن جاتا ہے، آدمی کے اپنے اندر وہ اخلاقی قوت نہیں رہتی کہ جس پر وہ کھڑا رہے اور ڈٹا رہے، کھڑے رہنے کے لیے مقاومت کے لیے انسان کو اپنے اندر جو ہے اس کو ایک ضمیر کو یقین ہونا چاہیے کہ میں حق پر ہوں، اور وہ اگر یہ نہ رہے تو پھر انسان کے اندر طاقت نہیں رہتی۔ بہرحال اس اعتبار سے یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ دینی جماعتیں، یہ پہلا مرحلہ ہے کہ بالکل ارریلیونٹ ہو گئی ہیں، اسی سال غالباً میں نے اگست یا ستمبر کے مہینے میں جو یہاں کوئی تقریریں کی تھی ان میں یہ مضمون آ چکا ہے کہ میں محسوس کرتا ہوں، بلکہ میں نے ایک مضمون لکھا تھا نوائے وقت میں کہ پاکستان اس وقت فنڈامنٹلزم اور سیکولرزم کے دوراہے پر آ چکا ہے فیصلہ کن طور پر، اور محسوس یہی ہو رہا ہے کہ یہ فنڈامنٹلزم کو ترک کر کے علل اعلان، جیسے ترکی اعلانیہ سیکولر ہے، حالانکہ جہاں تک پرسنٹیج ہے مسلمان آبادی کا ہمارے سے بھی زیادہ ہے ان کے ہاں، لیکن اس کے باوجود کلم کلا سیکولر، بلکہ انہوں نے اپنے دستور کے سیکولر دفعات جو ہیں، پہلی تین دفعات جن میں نام بھی ہے اور یہ بھی سیکولرزم، وہ تو اس طریقے کی سیکرٹ بنا رکھی ہے، سیکرٹ کاؤ کی طرح، جیسے مقدس گائے ہوتی ہے ہاتھ میں لگائے جا سکتے ہیں، وہ اس طرح بنا رکھا ہے کہ اس کو ٹریلین شمار ہوگا، کوئی پارٹی وہاں وجود میں نہیں آ سکتی جو اسلام کے نام کے ساتھ جو ہے وہ پارٹی وجود میں آئے، وہ اس کی اجازت نہیں ہوگی. لہذا جو مذہبی جماعت وہاں ہے اس نے بھی نجات ملی پارٹی نام رکھا ہوا ہے اپنا، اسلامی کا نام وہ نہیں لا سکتے. اور اسپیشل عدالتیں ہیں وہاں کہ دستور کی ان تین دفعات کے خلاف ورزی ہوگی تو عام جو پروسیس ہے لیگل پروسیس اس پر ٹرائی نہیں کیا جائے گا اس مجرم کو یا ملزم کو، بلکہ اسپیشل کورٹ جیسی ہمارے یہاں ہے ویسے اسپیشل کورٹ مستقل وہاں قائم ہے کہ ان تین دفعات کے تحت اگر کوئی خلاف ورزی کا مقدمہ جو ہے وہ درج ہوا تو وہ علیحدہ کورٹوں میں ہوگا. اور یہاں تک طے ہے کہ کوئی اسمبلی کبھی سب فیصد ووٹوں سے بھی ان تین دفعات کو نہیں بدل سکتی، اس لیے کہ جیسے ہی اس کے اندر کوئی تبدیلی ہوگی فوج آ جائے گی. فوج کو یہ ان کے دستور میں گویا کہ فوج کا ایک عمل دخل جو ہے مستقل طور پر ہے، پھر وہ پورے پولیٹیکل پروسیس کو جو ہے وہ بالکل ختم کر کے رکھ دیں گے. بہرحال اندیشہ یہ ہے کہ اگر یہ معاملہ اس طرح کا ہوا تو اس کے نتیجے میں اب ایک ڈائلیما ہے اس وقت، دیکھیے نوٹ کیجئے، مذہبی جماعتیں کیا کریں، ایجیٹیشن کا ساتھ دیتی ہیں تو سیکولرزم کو تقویت حاصل ہوتی ہے، حکومت کا ساتھ دیتی ہے تو پھر حکومت کی منافقت کے اندر بھی شریک ہوتی ہے، منافقت تو کھلی ہے، کیا کریں، گوئے مشکل وغیرہ نہ گوئے مشکل. صرف جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے کہ وہ اپنے آپ کو تسلی اس وقت دے رہے ہیں، قاضی صاحب آئیں گے تو اصل لانگ مارچ ہوگا اور جب ہم لانگ مارچ کریں گے تو اصل لانگ مارچ ہوگا. لیکن واقعہ یہ ہے کہ اگر آپ آبجیکٹو اسٹڈی کریں تو جو بھی معاملے کو سمجھنے کے لیے کہ اس وقت صورت جو ہے دین کے اعتبار سے اس ملک میں اسلام کے مستقبل کے اعتبار سے کتنی گمبھیر ہو چکی ہے اس کا کچھ تاثر جو ہے وہ ذہن پر اور قلب پر قائم ہو جاتا ہے. اس میں مشورے کیا ہیں؟ دیکھیے سب سے پہلا فوری مشورہ تو یہ ہے، جس کو بھی کوئی سے حاصل ہے، کوئی ذریعہ جس کے پاس ہو صدر مملکت جو ہے ان پر اثر انداز ہونے کا، انہیں مشورہ دینے کا، انہیں کوئی صحیح بات جو ہے سجھانے کا، اگر کوئی موقع کسی کے پاس ہے، کسے باشد کوئی ہو، ظاہر بات ہے کہ میرے پاس اور کوئی ذریعہ نہیں ہے، یہی ہے اس کا ہی، اگر کوئی اخبار میں بھی دے دیا گیا پریس ریلیز تو اس کے ذریعے سے سب لوگوں تک میری یہ جو اپیل ہے وہ پہنچ جائے گی. انہیں یہ چاہیے کہ صدر صاحب پر دباؤ ڈالے کہ وہ فوری طور پر اس سے پہلے پہلے کہ یہ جو کچھ ہوا ہے لانگ مارچ کے نام سے یہ واقعتاً ایک مستقل تحریک کی شکل اختیار کر لے اس سے پہلے پہلے. ویسے یہ کہ آج خبر آئی ہے کہ انہوں نے رپورٹ مانگی ہے، اس لیے ہو سکتا ہے کہ جلدی ہی یہ اقدام ہو جائے. میں جہاں تک سمجھتا ہوں اسی کے اندر اس ملک کی بہتری ہے، اسی میں خیر ہے، ملک کی بھی اور خود اس ملک میں اسلام کے مستقبل کی بھی، جس سے کہ خود اس ملک کا مستقبل بھی وابستہ ہے. وہ یہ ہے کہ جتنی جلدی ہو اس سے پہلے کہ یہ جو لانگ مارچ کے عنوان سے جو عمل شروع ہوا ہے یہ واقعی کوئی سسٹینڈ موومنٹ کی شکل اختیار کرے، اس سے پہلے پہلے اسمبلیوں کو برخاست کرے اور تازہ الیکشنز کا اعلان کرے. لیکن اس کے ساتھ دوسرا حصہ ہے، دو دو حصوں پر میرے یہ مشورے مشتمل ہیں. دوسرا حصہ یہ ہے کہ اب وہ پہلی غلطی نہ کریں، خدا کے لیے جس کے لیے میں نے پہلے بھی کہا ہے، اپنی عمر کو بھی دیکھیں، قبر کو یاد کریں، اس ملک کے مستقبل کا کچھ کا خیال کریں، اس قوم کا، جس کے ساتھ مجھے نعیم صدیقی صاحب کا وہ شعر یاد آ رہا ہے، وہ اس زمانے کے اشعار ہیں یہ، جبکہ جماعت اسلامی کی تحریک جو ہے بڑے اپنے ایک خاص کیفیت کے ساتھ تھی، ہم بھی اس میں شامل تھے، نعیم صدیقی صاحب اس کے گویا کہ اس تحریک کے اصل شاعر کی حیثیت سے تھے، کہ اے آندھیوں سنبھل کے چلو اس دیار میں، امید کے چراغ جلائے ہوئے ہیں ہم. یہ امید کا چراغ ہے پاکستان، یہ نہ معلوم کتنے لوگوں کا خون ہے جو اس کے دیے کے اندر جل رہا ہے، یہ چراغ جو ہے کتنے مسلمان ہیں لاکھوں جن کا خون اس کے اندر جل رہا ہے، کتنی مسلمان خواتین کی عصمتیں ہیں جو لوٹی تھی اس ملک کے نام پر، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اس ملک کے اندر کہ جو دنیا کے مسلمان ممالک میں تعداد کے اعتبار سے شاید سب سے آگے تھا، اس لیے کہ اس وقت تو ہندوستان ایک وحدت تھا، پورے ہندوستان میں مسلمانوں کی تعداد جتنی تھی کس کوئی دوسرا ملک دنیا میں اتنا نہیں ہے کہ جہاں وہ تعداد موجود ہے. آج اگر آپ حصہ لگائیں گے تو لگ بھگ 40 کروڑ مسلمان رہتا ہے اس علاقے میں جو پہلے ہندوستان ہوتا تھا،
چالیس کروڑ، اندازہ تو کیجیے، دس کروڑ گیارہ کروڑ یہاں ہیں، اٹھارہ تک کی تعداد بتائی جاتی ہے بھارت کے اندر، تو اس سے زیادہ بارہ کروڑ تیرہ کروڑ جو ہیں وہ بنگلہ دیش میں ہیں، تو اس سے اندازہ کر لیجیے کتنی تعداد بن گئی. اس اعتبار سے ان سب کی نصف صدی کی جد و جہد کا ثمرہ تھا یہ پاکستان، ان سب کی کوششیں تھیں. اس کے بنانے میں مشرقی پاکستان کے مسلمانوں نے سب سے بڑھ کر حصہ لیا تھا. مسلم لیگ 1906 میں ڈھاکہ میں قائم ہوئی تھی، اس یونائیٹڈ بنگال میں سب سے زیادہ طویل عرصے تک مسلم لیگ کی وزارت قائم رہی تھی، یونائیٹڈ بنگال میں. اے کے فضل الحق اور ناظم الدین صاحب جو وزرائے اعظم رہے وہاں پر، وزرائے اعلیٰ اس وقت وزیر اعظم ہی شاید کہلاتے تھے، اس لیے کہ سینٹر میں تو وزارت تھی نہیں، وہ تو انگریز کا دور تھا. اس اعتبار سے پھر یہ کہ حسین شہید سہروردی صاحب رہے یونائیٹڈ بنگال کے، جس میں مسلمانوں کی اکثریت اتنی زیادہ نہیں تھی. ایسا ہی مسئلہ تھا جیسے کہ یہ ہمارا جو ہے پنجاب ہے، یہاں تو سکھ حکومت رہی ہے تو یونینسٹ پارٹی کی رہی ہے، مسلم لیگ کی حکومت ایک دن کے لیے نہیں بن سکی. لیکن یہ کہ انہوں نے جو بھی پارٹ پلے کیا، پھر پورے اس وقت جو ہندوستان میں جو علاقے ہیں ان کے مسلمانوں نے جو فیصلہ کن کردار ادا کیا ہے، ان سب کی محنتوں کا حاصل ہے یہ پاکستان. تو اے آندھیو سنبھل کے چلو، اس دیار میں امید کے چراغ جلائے ہوئے ہیں ہم. اس اعتبار سے کچھ خیال کریں ان تمام اس ماضی کی تاریخ کا، اس پس منظر کا، اور ایک مرتبہ انتخابات ایسے کرا دیں جو ویزیبلی نمایاں طور پر نظر آئے کہ غیر جانبدارانہ. اس لیے کہ بہرحال جب تک یہاں اسلامی انقلاب نہیں آتا ہمارے پاس کوئی اور آپشن ہے نہیں، یہی ایک آپشن ہے واحد، ورنہ پھر ماشاءاللہ کے بارے میں جو بھی رائے ہے وہ میں تفصیل سے پہلے بیان کر چکا ہوں، بلکہ دو مرتبہ آج ہی بیان کر دی ہے. اس اعتبار سے یہ پہلا مشورہ ہے کہ جس کے لیے بھی ممکن ہے وہ صدر مملکت کو یہ مشورہ دے اور اس نے سجھائے کہ جتنی جلدی بہتر ہو وہ ان اسمبلیوں کو برخاست کرے. مینڈیٹ ان کا پہلے سے مشکوک تھا، دینی جواب ان کا اس معاملے کے اندر ختم ہو چکا سود کے مسئلے میں، اور دستوری اور سیاسی جواز اب ختم ہو چکا اس ایجیٹیشن کو، جس طریقے سے انہوں نے ایٹ سورس روکنے کی کوشش کی اور پولیس سٹیٹ بنا دیا. اس کے بعد مزید کی ضرورت نہیں ہے، مزید خون خرابہ کروا کے ہر چیز دانا کنت کنت نادا لیک بعد از خرابی ہے بسیار. اگر خون خرابہ زیادہ ہوتا تو بھی برا، اور اس سے زیادہ برا یہ ہے کہ یہ خالص سیکولر جماعتوں کی ایجیٹیشن شروع کی ہوئی، اگر خدا نہ خواستہ یہ وہ تحریک بن کر کامیاب ہو جائے تو اس ملک سے ایک کچھ عرصے کے لیے تو اسلام کا نام ختم ہو جائے. اگرچہ میری ایک رائے ہے جو اس سے پہلے بھی آئی ہے، آج پھر میں واضح کر دینا چاہتا ہوں، میرے نزدیک ایسا کوئی معاملہ بھی ہو جائے تو اس سے بھی اگر یہ ملک قائم رہتا ہے تو خیر شر کے اندر سے بھی کوئی خیر برآمد ہو سکتا ہے. ہو سکتا ہے کہ اگر ایسا ہو جائے تو پھر یہاں کے جو دینی مذہبی سیاسی جماعتیں ہیں وہ اپنے پوری اسٹریٹجی پر نظر ثانی کرنے کے لیے تیار ہوں، جس میں کہ ابھی تک وہ آمادہ نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ ایک جھٹکا کھانے کے بعد، ایک مرتبہ جو ہے اس طریقے سے میدان سے نکال دیے جانے کے بعد، دوبارہ جو ہے اپنے پورے حساب کتاب پر، صغریٰ کبریٰ پر، اپنے دلائل پر، اپنے مقدمات پر، پریمیسز پر دوبارہ بیٹھ کر غور کرے اور صحیح راستے پر آ جائے. بہرحال پہلا مشورہ جیسا کہ میں نے عرض کیا وہ تو یہ ہے کہ زیادہ دیر نہ لگائی جائے اور صدر مملکت اپنا دستوری حق اختیار کرتے ہوئے ان اسمبلیوں کو بھی اسی طرح برخاست کرے جیسے کہ انہوں نے پہلی کی تھی، اور پھر یہ کہ تین مہینے کے اندر اندر ایک ایسی حکومت کے ذریعے سے جو بالکل واضح طور پر انکویسچنیبلی ویزیبلی غیر جانبدار ہو. عدلیہ کے جو ہے ان کو اگر آپ نگران وزراء بنا دیتے ہیں، گورنر بنا دیتے ہیں، صوبوں کے اندر تو گورنر ہے، چلا سکتے ہیں گورنر راج، اپنے ساتھ جو ہے غیر سیاسی قسم کے مشیر رکھے اور گورنرز ہوں، اور دوسری طرف یہ کہ مرکز کے اندر کوئی نگران وزیر اعظم اگر رکھنا ہے تو وہ بھی خالص غیر سیاسی آدمی، کوئی ریٹائرڈ جج ہو یا کوئی ایسا شخص ہو کہ جو اس ملک کے اندر واقعتاً یکساں طور پر محترم سمجھا جاتا ہو دونوں اطراف میں، اور غیر جانبدار ہو جس کے بارے میں یہ نہ کہا جا سکے کہ یہ اس کے خلاف کوئی بغض رکھتا ہے یا اس کی طرف کوئی میلان رکھتا ہے. یہ تو ہے پہلا مشورہ. دوسرا مشورہ یہ ہے کہ اگر ایسا ہو جاتا ہے تو جو مذہبی سیاسی جماعتیں اب بھی اسی موقف پر قائم رہیں کہ الیکشن میں حصہ لے کر وہ یہاں اسلام کی کوئی خدمت کر سکتے ہیں، میں نے یہاں لفظ بڑے محتاط استعمال کیے، اسلام کو قائم کرنا تو سب مانتے ہیں، اب جے یو آئی بھی مانتی ہے، جماعت اسلامی بھی مانتی ہے، الیکشن کے ذریعے سے ممکن نہیں، لیکن اسلام کی کوئی خدمت ہو سکتی ہے شاید اس درجے میں، اس لیے میں نے الفاظ یہ محتاط استعمال کیے. جو لوگ ابھی تک مسلم ہیں، بلکہ یہ کہ مولانا فضل الرحمان صاحب سے اتفاقی ملاقات ہو گئی تھی، میں ملتان جا رہا تھا تو جاتے آتے اتفاق ایسا ہوا کہ اسی جہاز سے وہ گئے جس سے میں گیا، واپسی پر بھی جس میں وہ آ رہے تھے اسی میں بھی تھا، تو ذرا سی گفتگو کا موقع ملا تو وہ بھی سمجھتے ہیں. انہوں نے خاص طور پر مولانا محمد خان شیرانی صاحب جو ہیں ان کے بارے میں کہا، میں ان سے ملاقات کا بھی بڑا خواہش مند ہوں. انہوں نے تو برمرا کہا ہے کہ الیکشن کے ذریعے سے یہاں اسلام نہیں آ سکتا، لیکن وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہماری سمجھ میں یہ نہیں آ رہا ہے کہ ہمارے جو کارکن، خاص طور پر خاص جو پٹی ہے، علاقہ ہے ایک پختون بیلٹ جو ہے پاکستان کی، اس میں چونکہ سیاسی ان کی کچھ حیثیت ہے اور سیاسی کارکن جو ہے وہ سب کے سب نظریاتی نہیں ہوتے، ان کو کیسے قائل کیا جائے، کو اس کا کوئی ذریعہ ہمیں بتائیے. تو میں نے کہا کہ آپ کبھی آئیں اگر تو آپ کو واقعتاً اہمیت ہے، وقت نکال کر آئیے پھر میں عرض کروں گا کہ کیا شکل ہے. یہ تو سر راہ ملاقات میں تو اس درجے کی واضح باتیں نہیں ہو سکتی کھل کر تفصیل کے ساتھ. بہرحال یہ میں عرض کر رہا ہوں کہ جو جماعتیں اس کے باوجود بھی اب تک کے تجربے کے علی رغم وہ اس پر قائل ہو کہ انتخابات میں حصہ لے کر کوئی نہ کوئی اسلام کی خدمت کی جا سکتی ہے، آن ریکارڈ ہے میرا معاملہ، میں نے کبھی نہیں کہا کہ انتخابات میں حصہ لینا حرام ہے، کبھی نہیں کہا، مباحات میں سے. میں تو یہ سمجھتا ہوں علی بدل بصیرت کہ انتخابات کے ذریعے سے یہاں اسلام نہیں آ سکتا، بس یہ ہے وہ بات جو میں نے شروع میں جو تین باتیں عرض کی تھیں، یہ مستقل موقف ہے. وہ آئے گا تو ریولیوشن سے آئے گا، انقلاب سے آئے گا، انقلاب منہج انقلاب نبوی سے آئے گا. بہرحال جو اس پر اب بھی قائم ہوں انہیں بھی دو کام کرنے چاہیے. نمبر ایک، کسی سیکولر جماعت سے کوئی معاہدہ نہ کرے. الحمدللہ میں نے جو یہ 6 نومبر کے جمعے میں یہاں تقریر کی تھی تو میں نے تعریف کی تھی قاضی حسین احمد صاحب کی بھی کہ الحمدللہ کہ وہ اس نتیجے تک پہنچ چکے ہیں، اور میں نے طاہر القادری صاحب کا بھی تذکرہ کیا تھا کہ ان کا بھی جو بھی بیانات آ رہے ہیں، اب یہ نہیں معلوم کہ بعد میں کون کی اسٹریٹجی بدل جائے، رائے بدل جائے، لیکن جو بیانات آئے ہیں تو ان دونوں کا اس پر تو اتفاق نظر آتا ہے. اور دوسرے یہ کہ اس پر بھی اتفاق نظر آتا ہے کہ جاگیرداری کا خاتمہ اور سرمایہ داری کا جب تک یہاں سے بیخ کری نہیں ہوگی یہاں انتخابات کے ذریعے سے کوئی خیر ممکن نہیں. اب اگر ان دونوں راہوں پر آپ قائم ہو چکے ہیں تب تو پھر یہ کہ راستہ ایک ہی قدم اور ہے کہ انتخابات کو 3 طلاقیں دیجئے، طلاق مغلس اور کسی ریزسٹنس موومنٹ کی بات کیجئے، وہ میں بعد میں عرض کروں گا تیسرے درجے پر. لیکن کم سے کم یہ موقف جو ہے اس پر تو قائم رہے کہ کوئی مذہبی جماعت کسی سیکولر جماعت سے اتحاد نہ کرے. یہ نہ ہو کہ جماعت اسلامی تو آئی جی آئی میں آ گئی مسلم لیگ کے ساتھ، اب کہہ رہے ہیں وہ تو سیکولر لوگ ہیں، تو کیا پہلے نہیں تھے ان کے نظریات آپ کو معلوم؟ اور جے یو آئی جو ہے وہ قریب پہنچ گئی تھی پیپلز پارٹی کے بے نظیر کے ساتھ، صرف سرحد کے سیٹوں پر معاہدہ نہیں ہو سکا تھا، باقی تو سارا کا سارا معاملہ طے ہو چکا تھا. اسی طریقے سے جے یو پی وہ تحریک استقلال وغیرہ کے ساتھ. تو یہ جو ہوتا ہے کہ مختلف مذہبی جماعتیں سیکولر عناصر کے ساتھ اتحاد کر لیتی، ایک تو یہ نہ ہو، اور نمبر دو اس کا بھی دوسرا جز ہے، آپس میں جمع ہو. میں نے ویلکم کیا تھا جے یو آئی جو مولانا فضل الرحمان گروپ ہے اور جے یو پی جو مولانا نورانی میاں کا گروپ ہے، ان کا اتحاد ہوا. اب کچھ عرصے سے اس اتحاد کی خبریں نہیں آ رہی، بلکہ پچھلے دنوں کچھ نوجوان آئے تھے میرے پاس جو انجمن طلباء اسلام کے ورکرز تھے، انہوں نے تو بتایا ہے کہ اس میں سب سے زیادہ اس اتحاد میں جو فیصلہ کن رول پلے کیا تھا مولانا زاہد الراشدی گجرانوالے کے معروف شخصیت ہیں، وہ اس درجے مایوس ہو چکے ہیں کہ پاکستان چھوڑ کر چلے گئے، وہ تو جا کے انگلستان میں بیٹھ گئے. تو میں نے اس وقت بھی کہا تھا یہ بیل منڈے چڑھے گی نہیں، لیکن اگر چڑھ جائے تو آپ میں ویلکم کہوں گا، اس لیے کہ ایک امکان ہے، یعنی مذہبی جماعتوں میں اگر اتحاد کوئی ہو سکتا ہے انتخابی تو صرف ان دو میں ہو سکتا ہے. کیوں ہو سکتا ہے؟ ایک تو یہ کہ دونوں فقہ حنفی کے ماننے والے، سوائے کچھ شخصیتوں کا کلیش ہے، مولانا احمد رضا خان صاحب بریلوی اور مولانا اشرف علی خان تھانوی، ان دونوں کے درمیان ہے سارا جو بھی ہے اختلاف، اور شخصیتوں کا پرسنالٹی جو ہے اس کا سارا کلیش ہے، ورنہ یہ کہ ان کے تقریباً موقف ایک جیسے، وہ خاص فرق نہیں. فقہ میں تو ہے ہی ایک حنفی، یہ بھی حنفی وہ بھی. دوسرے یہ کہ ان کا پولیٹیکل انفلوئنس بھی ایک دوسرے سے بالکل علیحدہ ہے. جے یو آئی کا پولیٹیکل انفلوئنس اس پختون بیلٹ میں ہے جہاں جے یو پی کا کوئی عمل دخل نہیں، اور جے یو پی کا جو بھی ہے وہ کہیں کراچی وغیرہ اور حیدرآباد ان شہروں کے اندر ہے، کہ جہاں جے یو آئی کا کوئی عمل دخل نہیں. تو اس اعتبار سے ایک میرج آف کنوینئنس جس کو آپ کہتے ہیں وہ بھی ہو سکتی ہے. لیکن بہرحال اس وقت میں ان مسائل پر گفتگو کرنے کے لیے نہیں بیٹھا ہوں. میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ان پارٹیوں کو یہ فیصلہ کرنا چاہیے نفی اور اس بات دونوں کے اعتبار سے کسی سیکولر جماعت سے اتحاد نہ کریں. نمبر دو, آپس میں جڑنے کی کوشش کریں. تبھی کوئی اگر کسی درجے میں نظری طور پر کہا جا سکے کہ انتخابات کے ذریعے سے کوئی خدمت اسلام کی ہو سکتی ہے, تو بہرحال ان دو شرطوں کے بغیر ممکن نہیں. لیکن اصل بات جو ہے وہ یہ ہے, یہ کام جہاں سے میں چلا تھا وہاں پہنچ گیا ہوں. یہ کام اگر ہوگا تو انقلاب کے ذریعے سے ہوگا, اور انقلاب آئے گا تو منہج انقلاب نبوی کے طور پر آئے گا. ان دو کے سوا کوئی راستہ نہیں. ہم نے اپنے لیے, اپنی صلاحیتوں کے لیے, اپنی قوتوں کے لیے, زبان قلم جو بھی جسم و جان کی صلاحیتیں ہیں ان کو وقف کیا ان کاموں کے لیے. جیسا کہ میں نے عرض کیا, میں تو سن 67 میں یہ حضرات ڈاکٹر مبشر حسن صاحب اور حنیف رامے صاحب وغیرہ, یہ حضرات جو بھی کچھ کوشش کر رہے تھے, میں نے اس میں بھی شرکت اختیار نہیں کی. اس لیے کہ محض جمہوریت کے لیے کام کرنے کے لیے میرے پاس کوئی وقت نہیں. میں تو اسلام کے لیے کام کرنا چاہتا ہوں. اسلام آئے گا تو اصل جمہوریت آئے گی, جو کہ حقیقت میں جمہوریت ہے, جو اس کی اصل برکات ہے ان کا ظہور ہوگا. موجودہ حالات میں جمہوریت کے معنی کیا, جاگیرداروں کی حکومت, سرمایہ داروں کی حکومت, اس کا تو کوئی فائدہ نہیں, وہ تو برائی ہی برائی ہے, اس میں تو کوئی بھلائی کا پہلو موجود نہیں. میں اپنے آپ کو اس میں نہیں لگا, البتہ کیونکہ مارشل لا کو اس سے بھی برا سمجھتا ہوں, اس لیے مارشل لا کے مقابلے میں کہتا ہوں کہ وہ سیاسی عمل جاری رہنا چاہیے. باقی یہ کہ ہماری جد و جہد جو ہے اس کے ضمن میں پہلی بات تو وہی جہاں سے میں نے بات شروع کی تھی, اسلام کا عالمی غلبہ ہو کر رہے گا. یہاں میں نے تین باتیں نوٹ کی ہیں. ایک بات ہے جس کا تعلق میرے ایمان سے, وہ یہ ہے کہ اسلام کا عالمی غلبہ ہو کر رہے گا. کب میں نہیں جانتا, ان ادری اقریب ام بعید ما توعدون, یہ میں نہیں جانتا قریب ہے یا دور ہے, یہ میں نہیں جانتا. ہو کر رہے گا, یہ ایمان کا معاملہ ہے. اس لیے کہ حضور کی بعثت ہوئی ہے, وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, یہ سورہ انبیاء کی جو پہلی آیت ہے جو میں نے آج پڑھی ہے. وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ, اس کے بارے میں نوٹ کر لیجئے کہ اس کے بارے میں تین آ رہا ہے اس آیت کے بارے میں. ایک رائے تو بہت غلط ہے اور بعض حضرات نے سارا زور اسی کی نفی پر صرف کر دیا ہے, وہ یہ ہے کہ زمین کے وارث جو بھی ہو گئے گویا کہ صالح ہیں. یہ نظریہ ہمارے ہاں کچھ علامہ مشرقی نے پیش کیا, کچھ پرویز صاحب نے پیش کیا. وہ صالحیت کا جو تصور ہمارا ہے, اللہ کا بندہ ہو, اللہ کا متقی بندہ ہو, متبع رسول ہو, سنت کی پیروی کر رہا ہو, حرام حلال اس کے حدود کا پابند ہو, یہ نہیں. بلکہ جب قرآن کہہ رہا, ان کا میں موقف عرض کر رہا ہوں, یہاں کہیں میری بات نہ سمجھ لیجئے, کہ ان الارض یرثھا عبادی الصالحون, زمین کے وارث تو میرے صالح بندے ہی ہوں گے. تو جو بھی زمین کے اوپر قابض ہیں, جن کا قبضہ ہے, چاہے وہ امریکہ ہو, چاہے وہ کبھی ہٹلر ہو, کبھی روس ہو, تو وہی صالح ہیں. ہمارا تصور صالحیت ہی غلط ہے جو مولویوں نے ہمارے ذہنوں کے اندر قائم کر رکھا. ایک تو اس آیت کا یہ نہایت غلط مفہوم, یضل بہ کثیرا و یہدی بہ کثیرا, قرآن کی یہ مستقل شان ہے. یہ کتاب ایسی ہے کہ اللہ اسی کے ذریعے سے بہتوں کو گمراہ کرتا ہے اور اسی کے ذریعے سے بہتوں کو ہدایت دیتا ہے. فیصلہ کن چیز ہے اپنی نیت, اپنی طلب. طالب ہدایت ہوگا اس سے ہدایت پائے گا, کجی ہی کا طالب ہے اس سے کجی ملے گی, اس سے ذہن کے اندر اور فطور پیدا ہوگا, اس سے پھر زیادت ہم. جہاں ایک طرف یہ ہے کہ اہل ایمان کے زیادت ہم ایمانا, ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے, اور کہیں یہ ہوگا کہ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا, ان کے دلوں میں روگ تھا, اللہ نے ان کے روگ کو اور بڑھا دیا. دوسرا جس پر کہ عام طور پر مفسرین کا نے زیادہ کیا ہے, میں سب کا تو نہیں اس وقت کر سکا یہ تھا, اس لیے کہ یہ میرے درس کا تو موضوع نہیں ہے اس وقت, تو چونکہ سرسری طور پر آج یہ آیت کا مجھے حوالہ دینا تھا تو میں نے دیکھا ایک دو جگہ, وہ یہ کہ اس سے مراد ہے آخرت کی سرزمین, کوئی اور زمین ہوگی. یوم تبدل الارض غیر الارض, قیامت کے بعد جو زمین وجود میں آئے گی اس کے وارث تو بہرحال اللہ کے نیک بندے ہوں گے. گویا کہ یہ جنت, وہ یہ ارض جنت کا ذکر ہو رہا ہے, اس ارض دنیا کا نہیں. یہ رائے ہے جو اکثر نے دی ہے, کہ میں حیران ہوا کہ میرا ذہن جدھر گیا تھا, میں نے کبھی اس طریقے سے اس پر غور تو نہیں کیا تھا لیکن میرا ذہن ایک اور بات کی طرف گیا تھا کہ یہ آیت بھی من جملہ ان آیات کے ہے کہ جن میں خبر دی گئی ہے غلبہ دین کی. چنانچہ یہ بات کہی ہے مولانا شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ نے. مجھے میں نے یہ کئی مرتبہ عرض کیا ہے کہ قرآن مجید کے فہم کے حصول میں میں نے چار مختلف جگہوں سے استفادہ کیا ہے. ابو الکلام، ابو العلیٰ، مولانا فراہی، مولانا اصلاحی، پھر یہ کہ ڈاکٹر اقبال، ڈاکٹر رفیع الدین، یہ دو ڈاکٹر، دو جو ہیں ابو ہیں، ابو الکلام، ابو العلیٰ، یہ دونوں کے نام ابو سے ہیں. فراہی، اصلاحی، یہ بھی ہم وزن ہیں. پھر شیخ الہند اور شیخ الاسلام. شیخ الہند مولانا محمود حسن رحمت اللہ علیہ، شیخ الاسلام پاکستان کے پہلے اور آخری شیخ الاسلام مولانا شبیر احمد عثمانی، ترجمہ ان کا حواشی ان کے. اس میں وہ بات موجود ہے کہ وہی لَيَخْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، وہی جو وعدہ ہے اس زمین کی خلافت بالآخر ملے گی نیک بندوں کو، جو صالح بندے ہوں گے، اللہ کے عبادت گزار بندے ہوں گے، اللہ کے مطیع فرمان بندے ہوں گے، اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر چلنے والے بندے ہوں گے اس زمین پر، وہ غلبہ اسلام ہو کر رہے گا. تو یہ تیسرا مفہوم بھی اس آیت میں شامل ہے. اس کے بعد جو ہے دوسری بات، یہ اس حضور کی رحمت للعالمین کا تقاضا بھی یہ ہے، وہ نظام خلافت علی منہاج النبوہ جو خیر کا سب سے بڑا مظہر، رحمت کا انسانی اجتماعیت کے اعتبار سے رحمت کا تو سب سے عتم اور کامل مظہر ہے، وہ تو وہ نظام خلافت ہے. تمام جہانوں پر جب تک تمام جہان والوں پر اس کا سایہ نہیں ہوتا، اس وقت تک گویا کہ حضور کی جو شان ہے رحمت للعالمین ہونے کی وہ بھی واضح نہیں ہوتی. چنانچہ ان آیات میں یہ بہت قریب 105 آیت ہے، وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، پھر اس کے بعد إِنَّ فِي هَذَا لَبَلَاغًا لِقَوْمٍ عَابِدِينَ، یقیناً اس میں پہنچ ہے، پہنچنے کا ذریعہ ہے یا ان پر حجت ہے، دونوں مفہوم ہو جائیں گے. قوم عابدین کے لیے، جو بھی اللہ کے نیک بندے ہیں، ان تک، ان کے لیے حقیقت تک رسائی جو ہے اس کا یہ ذریعہ ہے، یہ حقائق جو ان آیات کے اندر بیان کیے جا رہے ہیں. وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اور اے نبی ہم نے آپ کو نہیں بھیجا ہے مگر تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر. یہ بھی گویا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین کا تقاضا ہے کہ وہ نظام خیر و برکت جو ہے وہ پورے اس کرۂ ارضی کے اوپر قائم ہو. تو یہ معاملہ تو ہے کہ جو میرے نزدیک ایمان کا تقاضا ہے وہ تو ہوگا. دوسرا معاملہ جو ہے وہ قیاسی ہے، اس میں غلطی بھی ہو سکتی ہے، لیکن یہ کہ مجھے ظن کے بھی تو کئی درجے ہیں، ایک ظن غالب ہوتا ہے، ایک گمان غالب ہوتا ہے، میرے اپنے ذاتی اعتبار سے یہ ظن غالب ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس غلبہ اسلام کے عمل کا آغاز اسی خطے سے ہوگا جس میں میں اور آپ بھی اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں، پاکستان، افغانستان، اس کے ساتھ آپ جمع کر سکتے ہیں کشمیر کو، جس طریقے سے اس وقت جانے دے رہے ہیں لوگ، حیران کن معاملہ ہے. اس میں اگرچہ یہ پہلو جو ہے یہ تو بہت ہی میرے لیے اور سب مسلمانوں نے پاکستان کے لیے دکھ اور درد کا ہونا چاہیے کہ ہم کچھ نہیں کر پا رہے. واقعہ یہ ہے اس وقت ہمارا جو ہے بے کچھ نہ کر پانا، اور کچھ کرنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ کو چندے بھیج دیں وہاں یا کچھ اور کر دیں، وہ اور دھندے ہیں، وہ چندوں کے دھندوں کی بات میں نہیں کر رہا ہوں. اس وقت ہم ملکی سطح پر، قومی سطح پر، حکومت کی سطح پر کچھ نہیں کر سکتے، بول نہیں سکتے، کیوں نہیں کر سکتے. حالانکہ یہ صورتحال تو ایسی تھی کہ اس پر جو ہے اگر واقعتاً یہاں کوئی ایسی حکومت ہوتی کہ جسے اعتماد ہوتا کہ عوام ہمارے ساتھ ہیں اور وہ جو ہے ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے، اور ان کے اندر جذبہ ایمانی موجود ہے، خود ان میں بھی ہو، حکمرانوں میں بھی اور عوام میں بھی، تو واقعہ یہ ہے کہ اس طرح بیٹھے رہنا جو ہے یہ تو ہماری غیرت کی بالکل نفی ہے. سرحد کی ایک لکیر ہے، کنٹرول لائن ہے، سرحد بھی نہیں ہے، اور اس کو پار کرنے کے لیے بھی یہاں سے جو اگر کوئی جانا چاہتا تو اس کو سب سے پہلے ہماری فوج جو ہے وہ اس سے سابقہ پیش آتا ہے. وہاں تو کوئی مدد کرنا یا کوئی الٹیمیٹم دینا یہ تو گویا کہ گمان اور قیاس میں نہیں. بہرحال یہ چیزیں چھوڑ دیجئے، لیکن یہ کہ جو کچھ ہو رہا ہے، جو کچھ افغانستان میں ہو رہا ہے، کس نتیجے تک بات پہنچتی ہے یہ ہم نہیں جانتے، لیکن یہ کہ میرا ایک گمان ہے، گمان غالب کے درجے میں، کہ اسی خطے سے انشاءاللہ اس عمل کا آغاز ہوگا. سب سے پہلے وہ نظام خلافت علی منہاج النبوہ یہی قائم ہوگا. ایک ہے اس کا معاملہ تاریخی اعتبار سے، کسی بھی انقلاب کے لیے پہلے ضرورت ہوتی ہے کہ انقلابی فکر کی. یہ انقلابی فکر اسلام کا جو اپنی جگہ کامل تھا لیکن اس پر پردے پڑ گئے تھے، اس لیے کہ دور ملوکیت میں اسلام دین نہیں رہا، مذہب بن گیا، لہذا وہ انقلابی فکر ختم ہوا، انقلابی تصور ختم ہوا، عدل اجتماعی کی اہمیت کا تصور ختم ہو گیا، سارا زور آ گیا نماز روزے پر، حج پر، زکات پر، اور پالچوں پر، اور داڑھی پر، اور مسواک پر. بہت جوش اٹھا کسی کے اندر، بہت دینی جذبہ ابھرا، تو وہ انہی چیزوں میں نکل گیا. اس سے آگے کا اس کا کوئی مصرف ہی نہیں، اس سے آگے تو اس کے لیے کوئی میدان ہی نہیں، میدان عمل ہی نہیں. یہ جو دین مذہب بن گیا تھا، اور پھر ظاہر بات ہے کہ کسی بھی فکر کی کہ 1400 برس جس پر بیت گئے ہو، انسانی ذہن اور فکر کا جو ارتقا ہوا ہے اس کی سطح پر اس کی ری انٹرپریٹیشن ضروری ہے. اس کو دوبارہ آپ کو جو بھی کرنٹ ایڈیم ہے، جو اس زمانے کی زبان ہے، جو اس زمانے کی علمی اور ذہنی سطح ہے، اس پر اس کو دوبارہ پیش کرنا ہوگا. یہ دونوں کام الحمدللہ ثم الحمدللہ میرے نزدیک اس کے تمام تقاضے علامہ اقبال نے پورے کر دیے. میں تو حیران ہوتا ہوں ابھی جو دن گزر رہا ہے میری زندگی کا، مجھ پر ان کی عظمت کا انکشاف بڑھتا چلا جا رہا ہے، جو مختلف پہلو اور سامنے آتے ہیں. کہ واقعہ یہ ہے کہ جو فکری تقاضا ہوتا ہے اسلامی انقلاب کا، اسی لیے میں نے دو قسطوں میں مضمون لکھا جو نواز وقت میں آیا ہے، فکر اسلام کے انقلابی فکر کی تجدید اور علامہ اقبال، میرے نزدیک اس کے جملہ پہلو مکمل ہیں. مجھے آج کی تاریخ تک کسی کسی جگہ پر وہ جو ریکنسٹرکشن کے اندر بعض معاملات ہیں کہ جو بعض ایمانی حقائق کی انٹرپریٹیشن ہے اس سے اختلاف ہے، لیکن یہ کہ جہاں تک فکری سطح تک اسلام کی تعلیمات، اسلام کے نظام عدل اجتماعی، پھر یہ کہ اسلام کا جو بھی جدید جو بھی نظام ہے ان کے اعتبار سے یہ ایک رائے قائم کرنا کہ ان میں صحیح بات کتنی ہے، غلط بات کتنی ہے، جمہوریت میں صحت کتنی ہے، برائی کیا ہے، سوشلزم میں اصل گمراہی کیا ہے اور اس کا خیر کا پہلو کون سا ہے، یہ تجزیہ کرنا. اسی طریقے سے سائنس، یہ کوئی قرآن کے خلاف نہیں ہے، بلکہ یہ تو اصل میں یہی تو ورک آف گاڈ ہے، اللہ تعالیٰ کا عمل ہے، یہ اللہ کا فعل ہے، اور قرآن اللہ کا قول ہے، ان دونوں میں کوئی تضاد نہیں ہو سکتا. ان مختلف اعتبارات سے فکر اسلامی کی تجدید کے تمام تقاضے پورے کیے جا چکے. بلکہ میں ابھی پچھلے دنوں، پچھلا جمعہ میرا ملتان میں تھا، اور وہاں ساتھ ہی ایک فنکشن رکھا گیا تھا علامہ اقبال کے فکر ہی پر، فاران اکیڈمی وہاں ہے اس کے زیر اہتمام. وہاں میں نے ایک نظم سنی ہے کسی ایرانی شاعر کی، میری نظر سے آج تک نہیں گزری تھی، جس کا پہلا مصرع یہ ہے، عصر حاضر خاصہ اقبال گشت. یہ عصر حاضر جو ہے یہ تو در حقیقت اقبال ہی کی شے ہے، متاع اقبال ہے، اقبال کی شے ہے، اقبال ہی کو گویا کہ عطا کر دیا ہے اللہ نے. یعنی واقعہ یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں، اگرچہ یہ چیز ہمارے لیے بڑی، یہ بھی ہماری غیرت کے لیے ایک بڑا چیلنج ہے کہ ایرانی مانتے ہیں کہ ہمارے انقلاب میں جو فکر ہے بنیادی طور پر وہ اقبال کے فکر کا ہاتھ ہے. پھر میں نے اپنے اس مضمون میں یہ لکھا بھی تھا کہ ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب جو دورہ کر کے آئے ہیں، انہوں نے جو بتایا کہ فکر اقبال سے یہ تمام وسط ایشیا کی جو مسلمان ریاستیں ہیں، جو ان میں سے ہر ایک اپنی جگہ پر انڈیپینڈنٹ ہو گئی ہے، بڑی دلچسپی ان کو ہے. لیکن ان کا کہنا یہ کہ ہمیں ماڈل چاہیے. اس کا کوئی ماڈل، اقبال تمہارا تھا، تمہارے ذمہ ہے اس کا ماڈل فراہم کرنا. آخر اقبال یہی دفن ہے، اقبال یہی رہے ہیں، اسی لاہور شہر میں انہوں نے پوری زندگی گزاری ہے، اسی لاہور شہر میں یہ سارے اشعار کہے ہیں، یہی ان کی زندگی گزری ہے ساری، جو بھی شاعر کی حیثیت زندگی ہے. وہ شروع کے 15-16-17 سال ہوں گے سیالکوٹ میں جو بسر کیے ہیں، یا 3-4 سال جو ہے جو وہ یورپ میں گزارا ہے، باقی تو ساری عمر جو ہے وہ یہی لاہور میں گزری ہے. اس اعتبار سے واقعہ یہ کہ ہمارے اوپر قرض ہے. لیکن بہرحال ہمالیہ کے چشمے ابلنے لگے اور گرفتہ چینیاں احرام و مکی خفتہ دربتھا، اگر اقبال کی شاعری کے یہ اثرات ادھر ادھر جو ہیں وہ پیدا ہو رہے ہیں اور ہم خاموش پڑے ہیں، تو یہ ہمارے لیے واقعتاً ایک لمحہ فکریہ ہے. بلکہ یہ آج ہی جو رس شائع ہوئی ہے اس میں یہ چیزیں آئی ہیں کہ اصل مرحلہ جو اب چل رہا ہے وہ ہے اس فکر کی تعمیل، یہ میں عرض کر چکا ہوں کہ یہ تو اب ممکن نہیں ہے. تاریخ میں ایک ہی مرتبہ ہوا کہ ایک ہی فرد جو ہے فکری رہنمائی بھی کرے عملی رہنمائی بھی کرے، میدان میں بھی آئے مبلغ کی حیثیت سے بھی آئے. یہ تو ایک ہی مثال ہے اور وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میدان جنگ میں بھی سپہ سالار بھی ہیں، دامن احد میں اور میدان بدر میں کون ہے سپہ سالار؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور مکے کی گلیوں میں تبلیغ کرنے والے کون تھے؟ اور طائف کی گلیوں میں کن پر پتھراؤ ہو رہا تھا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ جامعیت تو ممکن نہیں. اب تو یہی ہوگا کہ درجہ بدرجہ بات آگے بڑھے گی. میرے نزدیک تو مولانا ابوالکلام آزاد اور ان کی جماعت حزب اللہ یہ در حقیقت فکر اقبال کی تعمیل کا پہلا مرحلہ تھا. مولانا مودودی اور ان کی جماعت اسلامی یہ اسی فکر اقبال کی تعمیل کا دوسرا مرحلہ ہے. اس میں میں نے چند چیزیں جو گنوائی ہیں کہ چار چیزوں کے اعتبار سے، وہ بھی اس پہلو سے نہیں کہ کسی کی توہین مقصود ہے معاذ اللہ، اس لیے کہ اگر ہم اپنے ان بزرگوں کی جو بھی باتیں ہیں ان کو ایسس نہیں کریں گے، کیا وجہ ہے؟ 50 برس گزر گئے اس جماعت کو، ابھی کہیں کامیابی کے آس پاس بھی نظر نہیں آ رہی. اب تو کسی اور متبادل جماعت کی ضرورت انہیں محسوس ہو رہی ہے. بعض حضرات نے جو کہا ہے کہ باقاعدہ یہ قاضی حسین احمد صاحب کا یہ جملہ ہے، کوٹ کیا انہوں نے، کہ ہر جماعت کی ایک زندگی ہوتی ہے، جماعت اسلامی اپنی زندگی ختم کر چکی ہے، جب تک کوئی اور جماعت وجود میں نہیں آئے گی یہ تحریک آگے نہیں بڑھ سکتی. اسی کے لیے یہ پاسبان کا انہوں نے سارا کا کھیڑ مول لیا ہے. یہ دوسری بات ہے کہ اس پاسبان کا وہ نظام اور اس کا تو پورا نقشہ ہی انہوں نے بدل دیا، وہ اس نہج پر ہے ہی نہیں. بہرحال یہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے، لیکن یہ کہ یہ 50 برس تھوڑے نہیں ہوتے. وہ تو وہی مجھے شعر یاد آ گیا، تکمیل و تدوین فن میں جو بھی حفیظ کا حصہ ہے نصف صدی کا قصہ ہے. 2-4 برس کی بات نہیں، وہی نصف صدی ہے جماعت اسلامی جو پوری کر چکی، اس کے بعد بھی اب 1 سال گزر چکا. بہرحال کیوں نہیں ہوا؟ 4 چیزیں ہیں بنیادی طور پر. نمبر 1، ایمان پر جو ایمفسس ہونا چاہیے تھا جو اقبال کے اشعار میں موجود ہے بتمام و کمال، وہ ایمفسس نہیں دیا گیا. اسلام پر تو ایمفسس ہے، اسلامی نظام کے مختلف پہلوؤں پر جو گفتگو ہوئی ہے، ایمان اور ایمان کے حقائق اور اس کا ایک باطنی تجربہ بن جانا، حال بن جانا. میں نے اپنے کتاب کے میں اسلام کی نشت ثانیہ کرنے کا اصل کام اس پر اسی موضوع پر گفتگو کی کہ یہ اصل میں ایک کمی ہے جو رہی ہے، اس کمی کے 12 اثرات ظاہر ہوئے. نمبر 2، جہاں تک نظام اسلام کا تعلق ہے اس میں بھی ایک پہلو سے انٹرپریٹیشن کے اندر بڑی کمی رہ گئی. سود کے بارے میں، سیاسی نظام کے بارے میں مولانا مودودی کا فکر میرے نزدیک بالکل 100% درست ہے اسلام کے سیاسی نظام کے بارے میں جو بات انہوں نے کہی. میں جب بھی بات کرتا ہوں اسلام کے سیاسی نظام کے بارے میں ہمیشہ حوالہ دیتا ہوں مولانا مودودی کا. چنانچہ کل بھی جو میرا اب درس قرآن ہے، چونکہ اس میں سورہ حجرات شروع ہو رہی ہے اور سورہ حجرات کی پہلی آیت جو ہے وہ اسلامی ریاست کا اصل الاصول ہے، تو کل کے درس میں اسی پر گفتگو ہوگی انشاءاللہ تعالی. تو نوٹ کر لیجئے، سیاسی نظام اسلام کا صحیح بیان کیا، معاشرتی نظام اسلام کا پردہ جیسی ان کی عظیم کتاب، واقعہ یہ کہ بہت صحیح بیان کیا، لیکن معاشی نظام کے ضمن میں ایک ہی شخص ہے کہ جو آخر تک پہنچ پایا، اور وہ اس لیے پہنچ پایا، اقبال کی پہلی تصنیف 1903 میں جو انہوں نے لکھی وہ علم الاقتصاد ہے. حیران کن بات ہے، فلسفے کا طالب علم رہا وہ، تو وہ کوئی اقتصادیات کا اکنامکس کا طالب علم نہیں تھا، فلسفے کا طالب علم، لیکن پہلی کتاب لکھی علم الاقتصاد 1903 میں. تو اقتصادی، یہ دور اقتصادی دور ہے، یہ معاشی دور ہے، اس میں ساری بین الاقوامی سیاست جو ہے وہ گھومتی ہے. اب آپ کو معلوم ہے یورپ اور امریکہ کے درمیان جنگ چھڑ گئی ہے. یہ جنگ کون سی چھڑ گئی ہے؟ جسے آپ ٹریڈ وار کہہ رہے ہیں. اگر آپ بی بی سی سنتے ہو اور ورلڈ جو نیوز ہے ان سے دلچسپی ہو آپ کو، تو اس کو کہا جا رہا ہے اسے ٹریڈ وار بٹوین امریکہ اینڈ کانٹیننٹ، یورپ کے اور اس کے درمیان جنگ چل چکی. اور وہ معاملہ کیا ہے؟ چند ٹیکسوں کا معاملہ ہے. وہ سویا بین وغیرہ کے اوپر کوئی سبسڈی وغیرہ جو دیتے ہیں اس کی وجہ سے جو ایک ان کا ایک عدم توازن پیدا ہو گیا ہے تجارت میں، اور یہ وہ ہے کہ جو ایک دوسرے سے قریب ترین ممالک ہیں. تو معلوم ہوا کہ علم اقتصاد کی بڑی اہمیت ہے، اور اس کو بھی میں حیران ہوتا ہوں کہ اقبال نے جتنی اہمیت کے ساتھ سمجھا ہے. مودودی صاحب نے بھی جہاں تک سرمایہ داری کی برائی ہے صحیح سمجھا، سود کی حرمت صحیح سمجھی، بینک انٹرسٹ کو سود قرار دیا، دھڑلے سے قرار دیا اور صحیح قرار دیا اور دلائل کے ساتھ قرار دیا، لیکن بدقسمتی سے ایک جگہ پیچھے رہ گئے. یہ جاگیرداری کی اور زمینداری کی یہ شکل جو اس وقت مروج ہے اس کی حمایت کر لے گا. کمی ہوتی ہے کہیں, تبھی تو در حقیقت پھر کہیں آخر جو ہے اصول ظاہر ہو جاتے ہیں. کہیں کمزوری ہوگی, کمزوری کے اثرات آ جائیں گے, خطا ہوگی, خطا کے نتائج میں نکل آئیں گے. سود کی حرمت جس شد و مت کے ساتھ ہے, اسی شد و مت کے ساتھ یہ زمینداری ایبسنٹی لینڈ لارڈزم جو کہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک حرام مطلق ہے, کوئی شکل اس کی جائز نہیں, بٹائی کی کوئی صورت جائز نہیں. جس کی زمین ہے خود کاٹ کرے, ورنہ اپنے بھائی کو دے دے اور اس میں سے ایک دانہ لینے کا بھی حقدار نہیں. یہ ہے امام اعظم کا موقف, یہ ہے امام دارالحجرت امام مالک کا موقف. یہ تو دور ملوکیت میں جو پردے پڑے اسلام کی تعلیم پر, بقول اقبال 1930 میں جو انہوں نے بیان کیا تھا کہ مجھے یہ یقین کے ساتھ محسوس ہوتا ہے کہ ہندوستان کے شمال مغربی علاقوں میں ایک آزاد مسلمان ریاست کا قیام, یہ بالکل ایک تقدیر الہی ہے, ڈیسٹنی ہے. اور اگر ایسا ہو گیا تو ہمیں موقع مل جائے گا کہ اسلام کی تعلیمات کے پردے پر, دور ملوکیت میں جو پردے پڑ گئے اسلام کی تعلیمات کے روشن چہرے پر, دور ملوکیت میں جو پردے پڑ گئے تھے انہیں ہٹا کر صحیح اسلام کا ایک نقشہ دنیا کے سامنے پیش کر سکیں. ان نقشوں میں سے ایک یہ بھی ہے, یہ جاگیرداری ہے تو ملوکیت کے لیے ایک ایول نیسیسٹی ہے. جاگیرداری کے بغیر بادشاہت چلتی نہیں. بادشاہت کے لیے تو یوں سمجھیے کہ جیسے انسان کی دو ٹانگیں ہیں یا گائے کے یا گھوڑے کی چار ٹانگیں ہیں, اسی طرح بادشاہت کی ٹانگیں ہیں جاگیرداری. اس کے بغیر جاگیرداری کا بادشاہت کا تصور نہیں. جب بادشاہت آئی جاگیرداری آ گئی, اس کی نفی. یہ دوسری کمی رہ گئی. تیسری کمی, جو بھی اسلامی انقلاب کے لیے جماعت بنے گی وہ بیعت کی بنیاد پر بنے گی. اس پر میں چاہتا ہوں کہ آج کے نوائے وقت میں جو قسط آئی ہے وہ آپ حضرات ضرور پڑھ لیں, اس لیے کہ چند الفاظ میں میں نے پوری تاریخ بیان کر دی کہ حضور نے بیعتیں لی, قرآن میں بیعت کا ذکر, حدیث میں بیعت کا ذکر. یہاں تک حدیث موجود ہے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے, من ماتا ولیس فی عنقہ بیعت فمات میتۃ جاہلیہ, جو مسلمان مرا اس حال میں کہ اس کے گردن میں بیعت کا قلادہ نہیں ہے وہ جاہلیت کی موت مرا. پھر یہ کہ اس کی پوری تاریخ ہماری ہے. پھر اگر حضرت حسین میدان میں آئے ہیں للکارنے کے لیے ملوکیت کا جو بھی نظام تھا سامنے آ رہا تھا, تو بیعت کی بنیاد پر دعوت بیعت شہ سے مجرم بنا, کوئی اقرار پر کوئی انکار پر. پھر اگر حضرت نفس زکیہ آئے تو بیعت کی بنیاد پر. پھر ملوکیت قائم ہوئی تو بیعت کی بنیاد پر. پھر اگر ہمارے ہاں روحانی اصلاح کا نظام قائم ہوا تو بیعت کی بنیاد پر. اسی بیعت سے آج لوگ واقف رہ گئے, اسی لیے سارے مغالطے ہیں بیعت کے بارے میں. پچھلی صدی میں جہاد ہوا یہاں ہندوستان میں تو شہیدین کی تحریک بیعت کی بنیاد پر, مہدی سوڈانی بیعت کی بنیاد پر, سنوسی کی تحریک بیعت کی بنیاد پر. اس صدی میں 1920 میں جمعیت علماء ہند کے اجلاس میں بیعت کی بنیاد پر امام الہند کا تقرر ہونے والا تھا جو ملتوی ہو گیا, اور امیر شریعت مقرر کیا قادیانیت کے صد باب کے لیے تو بیعت کی بنیاد پر. عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ پر بیعت کی. شیخ لاہور شیخ وقت مولانا احمد علی لاہوری نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی رحمت اللہ علیہ, اور مولانا انور شاہ کاشمیری رحمت اللہ علیہ نے بیعت کی. اور یہ وہ شخص ہے جس کی کہ علامہ اقبال نے بار بار جن سے درخواست کی ہے کہ خدا کے لیے آپ لاہور آ جائیں تاکہ میں اور آپ مل کر, میں تعلیم کے جدید جو بھی قانون کے جدید نظریات ہیں ان سے واقف ہوں, آپ قانون اسلامی کے جو اصل سورسز ہیں آپ کی ان تک رسائی ہے, ہم دونوں مل کر قانون اسلامی کی تدوین نو کا کام کر لیں جو بڑا کٹھن ہے لیکن ضروری ہے. اب اگر احیاء اسلام ہونا ہے, کہیں اسلامی ریاست قائم ہونی ہے, تو اسلامی قانون کا سوال پیدا ہوگا. جو ہمارے پاس اس وقت موجود ہے وہ بہت پہلے کا مدون موجود ہے, بہت سا پانی گزر چکا ہے وقت کے دریا میں, اب اس کی تدوین نو کی ضرورت ہے. اور وہ وہی کر سکیں گے وہ کہ جو جدید تقاضوں کا علم رکھتا ہو, اور وہ کہ جو قدیم سے بھی باخبر ہو. ایسا ایک آدمی موجود نہیں ہے, تو آئیے کہ میں اور آپ مل کر اس ضرورت کو پورا کریں. اور میں ایک بات اور عرض کر دوں کہ اس جہاد افغانستان میں بھی یہی در حقیقت, وہ یہ مثال میں نے اس میں نہیں دی ہے نوائے وقت والے مضمون میں, کہ سب سے بڑا ثبوت موجود ہے, بیعت کر کے توڑ دی اور اس کے کتنے برے ثمرات جو ہیں, آپس کا اختلاف وہ آج وہ خانہ جنگی کی ایک شکل اختیار کر گیا. بیعت کی بنیاد پر وہ ہرگز نہ ہوتا. بہرحال ایک تو یہ ہے کہ اس کو ترک کیا, اس میں مولانا مودودی کا جو اپنا ذہن تھا وہ میں نے بیان کیا ہے. ان کا ایک خط ہے جس کا حوالہ دیا ہے 1941 کا، جبکہ جماعت قائم ہونے میں ابھی 5 مہینے باقی تھے، اس وقت کا خط. اور آخری بات یہ ہے، اقدام ریزسٹنس موومنٹ کا کوئی کانسیپٹ کلیئر نہیں تھا مولانا کے ہاں. اللہ کے فضل و کرم سے منہج انقلاب نبوی کے ضمن میں جو بھی توفیق حاصل ہوئی ہے، ہمیں اس ٹارچ کو آگے لے کے چلنا ہے اور تو کچھ نہیں، پچھلوں سے لینا ہے آگے بڑھانا ہے، کچھ اس میں تھوڑا بہت اضافہ کرنے کے اللہ توفیق دے دے تو سعادت ہے، جوں کی تو بھی ٹارچ آگے پکڑا دے تب بھی بہت غنیمت ہے. اس فکر میں کوئی کجی نہ آنے دیں، اس کے اندر کوئی خرابی نہ آنے دیں، باقی یہ کہ ہوگا تو درجہ بدل جائے، بات تو آگے بڑھے گی. لیکن پھر اس پر ختم کر رہا ہوں اپنی گفتگو کو کہ اگر یہ نہیں ہوتا، یہ ہے اصل کام دین کے تمام جو بھی ان چیزوں سے اگر اتفاق ہے کہ اس پاکستان کا استحکام اسلام کے ساتھ وابستہ ہے، اسلام سے مراد اسلام کا نظام عدلی اجتماعی ہے. عبادات تو آج بھی موجود ہیں، ہند میں بھی ہیں اور امریکہ میں بھی ہیں اور انگلستان میں بھی ہیں، چرچ خرید خرید کر مسجدیں بنائی جا رہی ہیں، وہ اسلام نہیں، بلکہ وہ اسلام خلافت راشدہ والا نظام. دوسری بات، وہ اگر آئے گا تو نہ سیاسی عمل سے آئے گا نہ محض تبلیغ سے آئے گا، وہ انقلابی عمل سے آئے گا. تیسری بات، وہ انقلاب کا منہاج وہی ہوگا جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. چوتھی بات، اس میں کہیں اجتہاد کی ضرورت ہوگی تو وہی تعین کے ساتھ بتائیے کہ یہ صورتحال بدل گئی ہے اس لیے یہاں اجتہاد کی ضرورت ہے، اگر نہیں تو پھر جوں کا توں لینا ہوگا وہی طریقے انقلاب جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا. اصل میں تو اسی موضوع پر گفتگو کے لیے میں نے یہ سلسلہ مضامین شروع کیا تھا نوائے وقت میں، بیچ میں کچھ جملہ معترضہ اور کچھ اعتراض کرنے والوں کے جواب میں کچھ کہنے کی وجہ سے بہت سی اقساط بہت سا وقت جو ہے صرف ہو گیا ہے. اب انشاءاللہ جلدی ہی وہ تین مراحل تو میں بیان کر چکا ہوں، دعوت اور تنظیم اور تربیت، اب یہ تصادم اور اقدام کی کیا شکل ہوگی اسی پر در حقیقت گفتگو ہے کہ جو وہاں ہونی باقی ہے. دعا کریں اللہ تعالی حق کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کو بیان کرنے کی ہمت عطا فرمائے، بغیر اس کا خیال کیے کہ کس کو پسند ہے کس کو ناپسند ہے، کون راضی ہوتا ہے کون ناراض ہوتا ہے. اور میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمت دے، خود اپنے دینی فرض کی ادائیگی کے لیے، اس ملک کے ساتھ اپنی وفاداری اور اس کی خیرخواہی کے تقاضے کو پورا کرنے کے لیے، اور اس عالمی رحمت جو ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمینی، اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے، اس اسلامی انقلاب کے لیے کمر کسیں اور اس کے لیے تن من دھن وقف کرنے کا فیصلہ کریں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.